السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 28، سورہ مجادلہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، آج ہمارا 28واں پارہ ہے اور ایک ایک دن ہمارا بڑھتا جا رہا ہے اور یہ دورہ قرآن کمپلیٹ ہونے پر آ رہا ہے. قرآن اور انسان کا ساتھ اگر دیکھا جائے تو لازم و ملزوم ہے. جیسے ہم سانس لیتے ہیں اسی طرح سے قرآن بھی ہمارے لیے ضروری ہے. مکمل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اب قرآن ختم ہو رہا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں اور اب سال بھر انتظار کرتے ہیں اور اگلے سال رمضان ہی میں ہم اس کو دوبارہ کھولیں. نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا، ہم نے کیوں یہ شروع کیا تھا کہ ہلکی سی شارٹ تفسیر پڑھ کر ہمارے اندر وہ شوق پیدا ہو اور قرآن کو تفصیل سے جاننے کا ہمارے اندر اشتیاق پیدا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو، اللہ کی اس کتاب کو ڈیٹیل میں جانیں. وہ حالات، وہ پس منظر جن حالات میں قرآن نازل ہوا، جب تک ہم سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے ہمیں وہ ڈیٹیل پتہ نہیں چلے گی. تو لہٰذا کوشش کریں کہ ہم سب، میں اور آپ، ہم قرآن کو ڈیپ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا دل میں ارادہ کریں. رمضان میں ارادہ کر لیں تو اس نیت کا اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. اور ساتھ میں ہم سیرت کا بھی مطالعے کی کوشش کریں کہ ہم تفصیل کے ساتھ سیرت کا مطالعہ کریں گے اور کوئی اوتھینٹک سورس سے. یعنی ہر کتاب آپ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ بہت ساری کتابوں میں بہت سارے قصے کہانیاں ہوتے ہیں، لیکن جو اوتھینٹک سورس ہے وہ سورس آپ استعمال کریں اور سیرت کا مطالعہ بھی ضرور کریں، کیونکہ قرآن کے لیے سیرت کا پڑھنا یا جاننا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خواہش کو پورا کرے اور اللہ کرے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ جڑے رہیں جیسے رمضان میں جڑے ہوئے تھے. اور اللہ تعالیٰ آج بھی جو صورتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہمارے دلوں کے دروازے کھول دے، اس قرآن کو ہمیں سمجھنے والا بنا دے، اسے ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس کی آیات پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، آمین. قرآن کریم کی ہر صورت اپنی جگہ بے انتہا اہم ہے، لیکن آج کی صورت اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ایک خاتون کے کہنے پر، ایک خاتون کے سوال پر اور ایک خاتون کی پریشانی پر اللہ تعالیٰ نے کیسے توجہ فرمائی اور اللہ تعالیٰ کیسے متوجہ ہوا. یہ صورت آج کی خاص اہم صورت ہے. اس سے آپ دیکھیں ہمیں اپنی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کی باتوں کو اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے اگر وہ واقعی میں پریشان ہیں اور وہ دل سے اللہ کو پکاریں. اور اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ضرور بتاتا ہے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. تو واقعی میں تقوی اگر ہو تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں سورہ مجادلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں، وہ تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. یعنی ان کی ماں تو وہ ہے جن سے وہ پیدا ہوئے ہیں. یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. سورہ مجادلہ بھی مدنی صورت ہے، اور جیسے کہ ہم ابھی دیکھ ہی رہے ہوں گے آخر میں کہ مدنی صورتوں میں تفصیل بہت زیادہ پائی جاتی ہے. فقہ مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید، رسالت اور آخرت پر زور دیا گیا تھا. کفار مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا تھا، جو ان کے اعتراضات تھے قرآن پر اور اس طرح سے. لیکن مدنی صورتوں میں مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کا حل پیش کیا گیا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کی تفصیل نازل فرما دی، اور کچھ باتیں جو مبہم انداز میں بیان فرمائی ہیں اس کی تفصیل الحمدللہ ہم کو احادیث میں مل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے. یہاں پر جس بات کا ذکر ہے، اور یہ مدنی زندگی کا واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لا چکے تھے اور یہاں پر آپ نے سوسائٹی میں مدینہ میں معاشرے میں آپ نے وہ تمام اخلاقیات آداب وہ سب آپ سکھاتے جا رہے تھے صحابہ اکرام کو کہ معاشرت کیسی ہوتی ہے، معیشت کیسی ہوتی ہے، معاملات کیسے ہوں گے، خاندانی تعلقات آپس میں اور ہسبینڈ وائف کے تعلقات کیسے ہوں گے. الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صحابہ اکرام کو تعلیم دیتے، صحابہ آپ سے سیکھتے اور اپنے گھروں پر اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے. زمانے جاہلیت سے ہی عرب میں یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ اگر شوہر غصے میں اپنی بیوی کو کہہ دے انتی کا زہری امی کہ تو مجھے میری ماں کی پیٹ کے برابر ہے. زہر ایکچولی پشت کو کہا جاتا ہے، اور یہ ہم زہر کی نماز جو پڑھتے ہیں وہ بھی ایکچولی اسی سے نکلے کہ جب سایہ انسان کے اس طرف چلا جائے، تو لہٰذا زہار کہتے ہیں کہ پیچھے کا حصہ پیٹ. تو انتی کا زہری امی کہ تو مجھے میری ماں کے پیٹ کے برابر ہے. جب اگر شوہر غصے میں یہ جملہ کہہ دیتا تو زمانے جاہلیت میں اس کو طلاق تصور کیا جاتا تھا اور طلاق بائنہ تصور کیا جاتا تھا. اور یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی آیت سے اور یہاں پر زہار کے واقعے سے اور مسئلے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ طلاق اتنی آسان بات نہیں ہے. طلاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ غصے میں اٹھا کر اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق 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 کہہ دیں اور یہ رشتہ ٹوٹ جائے، ایسے نہیں ہو سکتا. یہ رشتہ تو جو محبت پر اور زندگی بھر ساتھ نبھانے کے ایک عہد کے ساتھ استوار ہوا تھا، وہ بھلا ایک کچے دھاگے کی طرح اس طرح کیسے ٹوٹ سکتا ہے. آج جو اتنے طلاق کے مسائل ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پارلیمنٹ میں اور اسمبلیوں میں ڈسکس ہو رہے ہیں اور غیر مسلم اس کو ڈسکس کریں، ہم مسلمان ہی نہیں جاننا چاہتے کہ ہمارے طلاق کے مسائل کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل نکالا اور تو اللہ تعالیٰ نے کہ ہم مسلمانوں کو ان تمام مسائل کا حل نہیں دیا ہوگا جو آگے پیش آنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ زہار کا مسئلہ زمانے جاہلیت میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طلاق کے طریقہ بتا دیا، اس کے تعلق سے جو مکمل قوانین ہیں وہ نازل فرما دی کہ طلاق کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے. طلاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یا ہسبینڈ اور وائف کا تعلق کوئی اتنا کچا کمزور دھاگے کی طرح نہیں ہے کہ بس ایک جملہ کہا اور ٹوٹ گیا اور گھر ٹوٹ جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. بلکہ وہ ایک پروسیس ہے، اور یہ رشتے اتنے جلدی ٹوٹ بھی کیسے سکتے ہیں آپ بتائیے. ایک خاندانی نظام ہے، جب طلاق ہوتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان ایک گھر کو ہوتا ہے، ایک خاندان کو ہوتا ہے، بچوں کو ہوتا ہے. تو یہ رشتہ اگر اتنی آسانی سے ٹوٹ جاتا تو بھلا پھر تو ہر معاشرے میں انتشار پھیل جاتا اور ہر گھر میں ایک تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس طرح سے جو غصے میں کہتے ہو تو پہلی بات تو نہ طلاق واقع ہوتی ہے اور نہ ہی دوسری بات یہ کہ تمہاری ماں کہنے سے تمہاری بیوی تمہاری ماں بن جائے گی. تو بیوی کا رشتہ الگ ہے، تم بیوی کو اپنے محرم رشتوں کی طرح نہیں پکار سکتے ہو جیسے ماں کہہ دیا یا بہن کہہ دیا، نہیں، بلکہ بیوی بیوی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری اصل مائیں تو تمہاری وہ مائیں ہیں جن کے ذریعے سے تم پیدا ہوئے ہو، جنہوں نے تمہیں جنا ہے. یعنی کسی کو، اسی لیے آپ دیکھیں اسلام میں منہ بولے رشتے اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کسی کو ریسپیکٹ کے طور پہ والدہ کہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، یا اپنی بیوی کی والدہ کو اگر والدہ کہتے ہیں تو بھی ایک الگ بات ہے، لیکن اسی طرح سے ہر ایک کو کسی کو بھی بہن بنا لینا، کسی کو بھائی بنا لینا، اس طرح سے اسلام میں جائز نہیں ہے. اس سے پھر بہت سارے پرابلمز آگے کریٹ ہوتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قد سمع اللہ، تحقیق سن لی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات. سبحان اللہ، آپ سوچیں، قول اللتی تجادلوں کا، اس عورت کی بات جو تم سے مجادلہ کر رہی تھی، آرگیو کر رہی تھی، جو شکایت کر رہی تھی، جس کو افسوس تھا، جو آرگیو کر رہی تھی، جو خاتون فی زوجی ہے اپنے زوج کے بارے میں، وہ تشتکی، فریاد کیے جاتی تھی، اللہ سے، یہ اللہ سے فریاد کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اور وہ سب کچھ ان اللہ سمیع بصیر، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہ کا اس تعلق سے ایک جملہ ہمیں ملتا ہے احادیث میں. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ جب یہ خاتون آئیں، اور یہ خاتون کا نام خویلہ بنت ثالبہ رضی اللہ عنہا تھا، وہ کہتی کہ جب یہ خاتون آئیں اور ان کی اچھی خاصی زندگی گزر چکی تھی، یعنی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کافی عمر گزار چکی تھی اور ان کے بچے بھی تھے، اور ہسبینڈ ایجڈ تھے اور تھوڑے سے ہو سکتا ہے غصے والے ہوں، ان سیرت میں یہ بتایا جاتا ہے واللہ عالم، لیکن ہسبینڈ ایجڈ تھے اور غصے کی بنا پر انہوں نے اپنی بیوی کو اس طرح سے کہہ دیا، زہار کر دیا، اور بعد میں وہ خود بھی پچھتا رہے تھے اور بیوی تو بہت ہی پچھتا رہی تھی. اب چونکہ اس وقت کے عرب کے رولز کے مطابق جس نے جو اگر اپنی بیوی سے زہار کر لیتا تو اب بیوی کو جدا ہو جانا پڑتا تھا اس سے، یعنی گویا کہ طلاق بائنہ ہو گئی ہے. تو اب یہ خاتون پریشان تھی کہ مطلب ان کا کہا جاتا ہے کہ کوئی ان کے سپورٹ کے لیے کوئی نہیں تھا ان کے میکے میں، یا وہ کہاں جاتی، وہ کہنے لگی کہ میرے بچے ہیں اور میں اب کہاں جاؤں گی اپنے بچوں کو لے کر، یا یہ میرا تو گھر ٹوٹ جائے گا. اور وہ بار بار آ رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ اس بارے میں کوئی وحی نہیں ہے، لہٰذا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یعنی آپ اس پر کوئی بھی بات اظہار کرنے سے آپ خاموش تھے، کیونکہ آپ کے پاس ابھی تک وحی نہیں آئی تھی اس سلسلے میں. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوٹایا اور کہا کہ انتظار کرو، انتظار کرو. یہاں تک کہ جب وہ یہ آیت نازل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اسی حجرے میں جس میں وہ خاتون آئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اسی حجرے میں بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور میں ایک طرف کونے میں تھی اور یہ خاتون اپنی شکایت اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئی تھی اور سرگوشیاں کر رہی تھی. میں سن نہ سکی بات اس خاتون کی، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں آسمان پر اس کی بات سن لی. سبحان اللہ. اس سے آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ہم کو پتہ چلتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بیک وقت اپنے اس کے سارے بندے اس سے اگر کوئی حاجت طلب کرے، اللہ تعالیٰ سب کی حاجت پوری بھی کر سکتا ہے اور سب کی سنتا بھی ہے بیک وقت. اور سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہم ادراک کر ہی نہیں سکتے، ہماری عقل عاجز اور قاصر ہے. کہ اگر جب ہم پڑھتے ہیں قرآن میں کہ کوئی پتہ نہیں گرتا درخت سے، لیکن سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے، کتنے پتے ہوتے ہیں درخت پر اور دنیا میں کتنے درخت ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کون سا پتہ کب اور کہاں گرا ہے. تو بہرحال یہاں پر اس خاتون کا ذکر ہے، یہ صامت انصاری رضی اللہ عنہ تھے اور خولہ بنت صالبہ رضی اللہ عنہ تھی، اور یہ اپنی شکایت لے کر آئی تھی، اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے آئی تھی. اس سے کیا معلوم ہوا کہ سب مسائل کا حل الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں نازل فرما دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے. اصل چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں، آپ اپنے مسائل کا حل پیش تو کریں اللہ تعالیٰ کے پاس. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مہربانی فرماتا ہے، اور توکل بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہو، اللہ تعالیٰ پر ہی ہو، کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس مسئلے کا حل نکالے گا. جب اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے مسئلے کا حل نکال دیا، وہ خاتون جو آئی تھی، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی طلاق پر ایک سال سے کتنا ایشوز ہمارے یہاں بنے ہوئے، ایک ڈیڑھ سال سے، غالباً پچھلے رمضان سے ہی شروع ہوئے تھے ہندوستان میں خصوصاً، کہ کتنا اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں مسلمان خواتین خود آگے پیش پیش ہیں، اور مسلمان خواتین نعوذ باللہ ایسے لگتے کہ گویا کہ انہیں قرآن کو ایسا سمجھ جائیے کہ کوئی ایسی بیکار سی کتاب ہے اور اس کو نکال کر پھینک دے، اس کے احکام کو نکال کر پھینک دے. اور یعنی وہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نام نہاد آزادی کی دل دادا خواتین ہیں، ان کو نہ دین اسلام سے دلچسپی ہے، ان کو نہ اللہ سے محبت ہے، نہ اللہ کی کتاب سے محبت ہے، نہ اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ان کے اندر ہے. یہ تو صرف لوگوں کے بہکانے پر یہ کھڑی ہو گئی ہیں اسلام کے خلاف بات کرنے کے لیے، جو کہتی کہ یہ اسلام میں یہ ظلم ہے عورت پر، وہ ظلم ہے. اسلام ظلم نہیں کرتا ہے عورت پر، یہ ظلم ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنا لیا ہے، یا ہم نے خود ساختہ ایسی چیزیں بنا لی ہیں. طلاق کا ایک باقاعدہ پروسیس ہے، ایک باقاعدہ طریقہ ہے، اور اس پروسیس سے گزرنے کے بعد ہی طلاق واقع ہوتی ہے. طلاق کوئی ایسی ہنسی کھیل اور ہنسی مذاق والی چیز نہیں ہے، یہ اتنا بڑا ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس کا ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ ہے، اس کا ایک عدت ہے، ایک پیریڈ ہے. جب تک کہ وہ عدت اور وہ پیریڈ نہیں گزرتی، طلاق واقع ہو ہی نہیں سکتی. اگر ایسا ہوتا تو یہاں ظہار کو بھی پھر جائز قرار دیا جاتا. جب ظہار کو جائز نہیں قرار دیا گیا اور ظہار سے منع کیا گیا اور اس سے نکلنے کا کفارہ بھی بتایا گیا، اور وہ بھی بہت یعنی کافی اگر دیکھا جائے تو افورڈ کرنے کے لحاظ سے ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے، تو جب ظہار اگر جائز نہیں ہے تو پھر ایسا بے دھڑک بے جھجک طلاق دے دینا چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیسے جائز ہو سکتا ہے، غصے میں آ کر طلاق دے دینا. تو الحمدللہ ہر مسئلے کا حل یہاں پر موجود ہے، لیکن جو لوگ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں، ان کو قرآن میں ہمیشہ سے ان کو مین میخ نکالنے کی عادت رہی ہے، اور ہمیشہ سے وہ اسلام کو بلیم کرتے ہیں کہ اسلام ایسا اسلام ویسا، جبکہ اسلام نے تو تمام مسائل کے حل پیش کیے ہیں دنیا میں. آج دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں، یقین جانیے سب مسئلوں کا حل الحمدللہ قرآن میں موجود ہے. اگر لوگ قرآن کو تھام لیں اور قرآن کے مطابق عمل کریں، چاہے اگر آج کوئی نان مسلم کنٹری ہی اگر قرآن کے مطابق عمل کرتی ہے، یقین جانے اس میں بہت خوشحالی آئے گی، کیونکہ اس کے قوانین عین فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہیں. تو آج کی کچھ خواتین ہیں جو نام نہاد خواتین ہیں جو قرآن کے خلاف بات کرتی ہیں یا قرآن کے احکامات کے خلاف بات کرتی ہیں، جبکہ ان کو خود احکامات کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں معلوم ہے، اور کھلم کھلا نافرمانی کرتی ہیں. تو یہ سب کیا ہے اصل میں؟ یہ آج کے دور کے سکھائے پڑھائے ہوئے لوگ ہیں جن کو ایک طرح سے باقاعدہ پلاننگ کے تحت کھڑا کیا گیا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن سے ڈائریکٹ رجوع کریں، ہم قرآن میں جائیں, گھسیں اندر اور تفسیر خود پڑھیں اس کی, تب ہمیں پتہ چلے گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے بہترین احکامات اتارے ہیں اور کتنے اس میں خود خواتین کے لیے اس میں کتنے فائدے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب یہ خاتون اللہ کے رسول کے پاس ہوئی اور یہ آیتیں نازل ہوئیں اور الحمدللہ یعنی وہ واپس اپنے گھر چلی گئیں اور اس کے لیے یعنی جو زہار کا کفارہ جو بتایا گیا ہے وہ کفارہ انہوں نے ادا کیا, یعنی دونوں ہسبینڈ اور وائف دونوں مل نہیں سکتے جب تک کہ کفارہ نہ ادا کر دیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں, اور حقیقت یہ کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے, ہم کو رجوع قرآن ہی کی طرف کرنا چاہیے. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی, تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا, اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اور جو شخص غلام نہ پائے وہ دو مہینے کے پے در پہ روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں, اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ تین چیزیں بتائی گئی ہیں, تینوں میں سے کوئی ایک بھی کر دیں گے تو یہ زہار کا جو کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے گا. یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں. ہم نے صاف صاف آیت نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے, اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے. جیسے کہ ہم سبھی جانتے کہ مدینہ میں اسپیشلی جو یہ پیریڈ تھا, یعنی شروع سے لے کر ہجرت کے بعد سے لے کر تقریباً 8 ہجری تک کا جو موقع تھا, اس میں تمام طرف سے مسلمانوں پر چاروں طرف سے یلغار ہو رہی تھی. خود اندرون مدینہ سے تینوں یہودی قبائل تھے جو آپ کی دشمنی پر تلے ہوئے تھے, وہ اندر رہ کر بھی شورش اور غداری کے مرتکب ہو رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ آزار تھے اور مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے رہتے تھے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سے کفار مکہ اطراف کے جتنے بھی کافر لوگ تھے جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور پھر ساتھ میں منافقین کی سرگرمیاں جو کہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے لیکن ایکچولی مسلمانوں کے دشمن تھے. تو یہاں انہی لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اس طرح سے سازشیں کرتے ہیں یا کوئی دشمنی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ذلیل و خوار کیے جائیں گے. ابھی ہم سورہ حشر میں آگے پڑھیں گے کہ یہودیوں کو کس طرح سے ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکالا گیا مدینہ سے. اسی طرح سے منافقین کا خود کتنا انہیں کا اپنا ان کی زندگی میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یا اپنی آنکھوں سے نقصان دیکھا کہ ان کی سب کی اولاد الحمدللہ مسلمان بنی, ان کی اولاد نے اپنا سارا پیسہ اسلام کی خدمت میں لگایا اور وہ ان کو منہ کی کھانی پڑی. انہوں نے جتنے پروپیگنڈے کیے جتنی سازشیں کی اللہ کے رسول کے خلاف وہ سب انہی پر الٹ پڑ گئیں اور وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہوئے. خود کفار مکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا اور مکہ کو فتح کروایا الحمدللہ. تو جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اس طرح سے سازشیں کرتے ہیں یا اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لکھ کر رکھے گا, اللہ تعالیٰ ان کو گن گن کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا. آج بھی دنیا میں ایسے آپ نے بہت لوگ دیکھے ہوں گے, کچھ کے نام سامنے آتے ہیں کچھ کے نام سامنے آتے بھی نہیں ہیں. خود مسلمانوں کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف کتابیں لکھی, اسلام کے خلاف ان کی زبانیں زہر اگلتی ہیں, اور اسپیشلی کچھ لوگ تو ہیں کہ جو جنہوں نے ٹارگیٹ بنایا ہوئے خاص طور سے, جیسے کچھ خواتین کو اسپیشل تیار کیا گیا ہے جو نام نہاد آزادی کی دل دادہ خواتین ہیں, جو عائشہ رضی اللہ عنہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر اسپیشلی کچھ عجیب عجیب طرح کی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. اور ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں پورے ممالک ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ جہاں اسلام کی بات آتی ہے شیطان بہت سرگرم ہو جاتا ہے, اور پھر جہاں پر اسلام کی حدود اور پابندیوں کی بات آتی ہے دوسرے لوگوں کو ان خواتین سے بہت ہمدردی ہو جاتی ہے کہ ہائے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, یہ بیچاری عورتوں کو قید کر دیا گیا ہے, ان کے اوپر پردے کی پابندی ہے, ان کو یہ ہے ان کو وہ ہے, پتہ نہیں. الحمدللہ جتنی آزادی اسلام دیتا ہے اتنی کوئی اور دین نہیں دیتا. اگر آپ دوسرے مذاہب میں دیکھیں گے تو وہاں پر عورت کو بے عزت کر کے عزت دی جاتی ہے, لیکن اسلام عورت کو اس کے مقام پر رکھتے ہوئے عزت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ سب گن گن کے رکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے. انہیں پھر جب ابھی تو وہ رسی دراز کیا جا رہا ہے, اور یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے اور ہر دور میں ہوتا رہے گا قیامت تک, کیونکہ شیطان کو کھلی آزادی دی گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا. تو آج جو مخلص بندے ہیں وہ بچے ہوئے ہیں, ورنہ آج بھی خود مسلمانوں ہی میں ایسے کئی لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے نفاق سے محفوظ رکھے. کیا تم کو خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو, یا پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو. خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ, جہاں کہیں بھی ہوں وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب یہاں پر جیسے کہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ منافقین کی مجلسیں ہوتی تھیں, یا کفار و منافقین آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے تھے, یا یہود منافقین کے ساتھ مل جاتے تھے, اور بعض اوقات تو اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی اتنی دید دلی رہی تھی کہ آپس میں بیٹھ کر کانا پھوسی کرتے اور سرگوشیاں کرتے تھے کہ یعنی اب کیا سازش کی جائے ان کے خلاف, یا کیا پروپیگنڈا کیا جائے, یا کیا اسکینڈلز کو عام کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو تکلیف ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی بات کرتا ہے, اور اگر دو لوگ ہوں تیسرا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے, چار لوگ ہوں چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے, پانچواں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو خود آنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ وہ اس کو ضرورت ہی نہیں آنے کی. اللہ تعالیٰ خود الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی کاملہ ہے کہ کوئی کہیں پر بھی کچھ بات کرے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے سب کی باتیں. ایون اللہ تعالیٰ کو جو سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں اس کا بھی علم ہے. تو جب وہ سینوں میں چھپے ہوئے راز جانتا ہے تو بھلا دو لوگوں کی سرگوشیاں یا باتیں کیوں نہیں جانے گا؟ تو یہاں پر نجوا کا لفظ آیا ہے. نجوا کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ یہ آگے کی آیت میں بھی آ رہا ہے, آیت نمبر 8 میں بھی آ رہا ہے, اور آیت نمبر 7 میں بھی وہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ الم تر الی الذین نهوا عن النجوى ثم یعودون لما نهوا عنه فیتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول فإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. تو یہ جو نجوا کا لفظ ہے, نجوا کیا ہوتا ہے؟ اصل میں سرگوشی کو کہتے ہیں, اور دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے, منفی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مثبت معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی کسی کی برائی کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, اور کسی کی اچھائی کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اصل چیز ہے سرگوشی. یعنی آپ اس کو اگر برے معنوں میں لیں گے تو کانا پھوسی کہہ سکتے ہیں, اور آپ اگر اس کو اچھے معنوں میں لیں گے تو سرگوشی کہہ سکتے ہیں. یہ سرگوشی اگر مجلس میں جب لوگ موجود ہوں تو مجلس کا تقاضا یہ ہے, اور مجلس کے آداب یہ ہیں کہ مجلس میں اگر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ صرف اپنے بہت سارے لوگوں کے درمیان اور موجودگی میں آپ صرف دو لوگ پرسنلی بات کریں یا کانا پھوسی کریں, کیونکہ سرگوشی سامنے والے کو بدگمانی میں مبتلا کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوں ان کے بارے میں بات نہ کر رہے ہوں, لیکن ایکچولی ہوتا ایسے ہی ہے کہ جب دو لوگ آپس میں کانا پھوسی کرتے ہیں, آپس میں بات کرتے ہیں, تو مجلس والوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو ہمیں مجلس کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں. تو مجلس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھے تو دو لوگ کانا پھوسی نہیں کر سکتے, دو لوگ سرگوشیاں نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ کو ضروری بات کرنی ہے مجلس میں, اور آپ کوئی دو لوگ ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کوئی ٹیم ممبرس ہوں, ہو سکتا ہے کوئی پروجیکٹ آپ لوگوں کو دیا گیا ہو کوئی دو لوگوں کو, اور آپ اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں اور وہی موقع آپ کو ملا ہو, تو اس صورت میں آپ مجلس والوں سے اجازت لیں گے اور ان سے اجازت لے کر کہیں گے بھی ہم کو کچھ ضروری بات کرنا ہے, لہٰذا ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم وہ بات کر لیں. اور آپ دیکھیں اس طرح کہنے سے سارے لوگوں کے دل میں جو بدگمانی آ سکتی تھی وہ خود بخود ختم ہو جائے گی, اور ایک رسپیکٹ پیدا ہوگا کہ اچھا یہ کتنے اچھے لوگ ہیں کہ اجازت لے کر بات کر رہے ہیں. تو جب مجلس میں آپ بیٹھے ہوں تو یہ اس کے لیے لازمی ہے کہ دو لوگ آپس میں سرگوشیاں یا کانا پھوسی نہ کریں, اس سے بدگمانی کا اندیشہ ہوتا ہے. بہتر ہے کہ آپ مجلس والوں سے اجازت لے کر بات کریں. اور یہ اسپیشلی کب اور کہاں ہوتا ہے؟ نجوا اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی ٹیم ورک ہوتا ہے, اصل میں ساتھ میں ٹیم ورک میں, چاہے وہ کوئی آرگنائزیشن ہو, چاہے کوئی بہت بڑی یعنی بہت انٹرنیشنل لیول کی آرگنائزیشن ہو, چاہے نیشنل, یا چاہے کوئی چھوٹی موٹی آرگنائزیشن ہو, تو یہ وہاں پر ٹیم ورک میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اسکولس میں بھی, ایون پروجیکٹس وغیرہ میں, یا ہر جگہ یہ چیز موجود ہے, کیونکہ شیطان انسان کے اندر کسی طرح سے بدگمانی ڈالتا ہے. تو جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب اگر آپ نے کسی کوئی مشورہ دیا اور آپ کا مشورہ قبول نہیں کیا گیا, یا آپ نے کچھ اور اپنی رائے پیش کی تھی اور آپ کی رائے کو اہمیت نہیں دی گئی, اس سے ایک انسان کے اندر ایک وہ پیدا ہوتا ہے, کیا کہنا چاہیے اسے, اس کو میں احساس ہوتا ہے کہ مجھے اہمیت نہیں دی گئی، اور اس بنا پر ایک طرح سے کچھ ایک دل کے ایک گوشے میں بدگمانی سی یا کچھ اس طرح سے پیدا ہوتی ہے، جس کی بنا پر وہ پوری ٹیم کو بلیم کرتا ہے یا پوری ٹیم کے لوگوں کو بلیم کرتا ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے، اس کو اگر ہم کو پہچانو، اگر آپ کسی ٹیم سے جڑے ہوں اور کام کر رہے ہوں، کوئی آرگنائزیشن سے آپ جڑے ہوں، کیونکہ یہ آرگنائزیشن میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ چیز ایکچولی کسی بھی آرگنائزیشن کو ختم کرنے کے لیے کوئی باہر سے دشمنوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اندر کے لوگ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اس کی جو پلیس ہوتی ہے زیادہ تر، ایک تو مجلس میں دو لوگ آپس میں ساتھ میں بیٹھ جائیں، یا میٹنگ میں نہیں ہوگا یہ، بلکہ نجوہ کہاں ہوگا، سرگوشیاں کہاں ہوں گی، پارکنگ لاٹ میں یا پھر اسٹیئرس کے نیچے، یعنی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر دوسرے لوگ اس کو، عام لوگ نہ سن سکیں۔ تو ایکچولی یہ غلط ہے۔ اگر ہمیں کوئی کمپلین ہے کسی بھی آرگنائزیشن سے، کسی ادارے سے یا کسی ذمہ دار سے، تو ہم کیا کریں، جو اس سے ریلیونٹ پرسن ہے اس کو جا کر بتا دیں۔ ادھر ادھر بات کرنے سے پھر کیا ہوگا، اور انتشار پھیلے گا، جو کام ہونا ہے وہ کام بھی نہیں ہوگا۔ تو نجوہ کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے اور اسی لیے اس کی مذمت کی گئی۔ اگلی آیت میں جو بات بتائی گئی ہے، وہ وہاں ان کی ایک اور حرکت کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے چلے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے دلوں میں کہتے کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے جہنم کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ یہ ایک چیز اور انسان کو مزید دھوکے میں ڈالے رکھتی ہے اصل میں، کہ اچھا ہم برا کام کریں پھر بھی ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے، بلکہ ہم کو تو فیسلٹیز ہی فیسلٹیز ملتی جا رہی ہیں دنیا میں۔ تو یہ چیز انسان، یہ اور خطرناک ہے اصل میں۔ اور یہ احساس جب پیدا ہو جائے کہ کوئی برا کام کر کے بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، تو یہ چیز انسان کو ڈھیٹ بنا دیتی ہے گناہوں پر۔ تو یہودیوں کا یہی حال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ لوگ آتے تو آپس میں کانا پھوسی تو کرتے ہی کرتے تھے، ساتھ میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو جب سلام کرتے تو کہتے السلام علیکم۔ السلام عربی زبان میں موت کو کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا سلام کا، السلام علیکم۔ اور بہت ہی دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہماری اردو کی جو کتابیں ہوتی تھی شروع میں، بلکہ پاس ابھی بھی ہوں گی شاید، بہت عرصے سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، وہاں پر جو خط کا طریقہ لکھا جاتا تھا یا کسی کا خط لکھا ہوا بتایا جاتا تھا، تو وہاں پر السلام علیکم لکھا رہتا تھا۔ یعنی کتنی دکھ کی بات ہے کہ ہم اتنے نابلد اور اتنے ناواقف ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم غلطی اور نادانی میں اور کم علمی کی وجہ سے ہم کتنا غلط جملہ لکھ رہے ہیں سامنے والے کو۔ تو اردو میں خاص طور سے بہت سے لوگ سلام علیکم ہی لکھتے ہیں ابھی بھی اردو میں خطوط میں، جبکہ السلام علیکم لکھنا چاہیے۔ سام کا مطلب ہوتا ہے موت۔ کہا جاتا ہے کہ یہودی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اکثر ایسا کرتے تھے وہ لوگ، یعنی کوئی ایک دفعہ کا ذکر نہیں، کئی دفعہ انہوں نے مجلس میں ایسے ہی کیا کہ السلام علیکم کہتے تھے۔ تو ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی کھڑی ہوئی تھی ساتھ میں اندر حجرے میں، اور یہودیوں نے آ کر آپ کو اس طرح سے سلام کہا، تو آپ نے فرمایا کہ وعلیکم۔ تھوڑی دیر کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ بہت غصہ ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر موت طاری کرے، اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے، اور وہ بد دعائیں دینے لگی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ بس بس، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا، وعلیکم میں نے کہا کہ تم پر بھی، یعنی تم کو بھی ہو، یعنی ہم جواب میں کیا کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا وعلیکم تم پر بھی، یعنی تم نے جو جملہ مجھے دیا ہے اور وہ میں نے تم کو لوٹا دیا۔ تو آپ دیکھیں الحمدللہ اس میں کتنا وقار ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا معاملہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق کتنا بہترین تھا کہ آپ کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو گئی اور غصے میں ان کو برا بھلا کہنے لگی اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ دیکھتے نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ تم نے سنا نہیں کہ میں نے ان کو جواب کیا دیا، اور ہماری طرف سے اللہ کافی ہو جائے گا، اگر ہم نے اس طرح سے بد دعا دے دی تو پھر تو ان کو یہی معاملہ ختم ہو جائے گا، تو اس کو محفوظ رکھو تھا کہ اللہ ان سے بدلہ لے۔ تو بہرحال یہ اس طرح سے سازشیں کرتے تھے یہود، کہ انہوں نے ایکچولی وہ کہتے تھے کہ آپ پر موت طاری ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ، اور اس طرح سے دل ہی دل میں خوش ہوتے تھے کہ دیکھا ہم نے تو ان کو ایسی بد دعا دے دی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا، ان کو خبر بھی نہیں ہوئی، اور اللہ ہم پر کوئی عذاب بھی نہیں اترا۔ اگر عذاب اترا ہوتا تو مطلب ہمارا کام غلط ہوتا، ہم جو کر رہے ہیں مطلب ہم صحیح کر رہے ہیں، یہ ان کی سوچ تھی۔ تو یہ ایکچولی ایسے جو طنزیہ جملے ہیں، اس طرح کی باتیں، یہ معاشرے کو بگاڑ دیتی ہیں، اس میں انتشار پیدا کرتی ہیں۔ تو اسپیشلی خاندانوں میں آپس میں ہم کو چاہیے کہ طنزیہ باتیں نہ کریں، کمپلین نہ کریں، اور تعلقات اصل میں اسی سے خراب ہوتے ہیں، طنزیہ باتوں سے، کمپلین کرنے سے۔ تو اسی لیے مجلس کے آداب سکھائے گئے کہ جب یعنی مجلس میں یہاں پر ابھی بیٹھنے کی بات نہیں کی جا رہی بلکہ یہاں پر مجلس میں ابھی صرف بات کرنے کی بات کی جا رہی کہ اگر بات کرو گے آپس میں تو کیسے بات کرنی ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ نجوہ دراصل شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور اس سے ہم کو بچنا چاہیے. آگے دیکھیے آیت نمبر 9. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو اور اس رب سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے. کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں حالانکہ بے اذن رب انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی کانا پھوسی سے کسی کو نقصان نہیں ہو سکتا. اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اصل میں سرگوشی, جب شیطان کی طرف سے بات کی گئی تو کانا پھوسی کہا گیا ہے. تو کانا پھوسی مطلب یعنی کسی کے خلاف بات کرنا, کسی کے خلاف مشورے کرنا, کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا. تو یہ چیز کو منع کیا جا رہا ہے. ہاں اگر نیکی کی بات پر ہو تقوی کی بات پر ہو تو وہ کرنا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو پھر آپ کو اجازت لینی پڑے گی. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی بخشے گا. جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. سبحان اللہ, بہت ہی بہترین آیت ہے کہ تم سے کہا جائے کہ ففسحوا مجلس میں تم کشادگی پیدا کرو تو تم پیدا کر دیا کرو, جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. یعنی آپ سوچے کہ کیسے ہمیں آداب سکھائے جا رہے ہیں مجلس کے, چاہے وہ کوئی محفل ہو, چاہے وہ کوئی شادی کی مجلس ہو یا محفل ہو, چاہے وہ کوئی دینی محفل یا مجلس ہو, چاہے کسی بھی چیز کے لیے لوگ جب جمع ہوئے ہوں. اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں سمجھے پہلے سے مجلس میں, خیر آج کل تو کرسیاں اور چیئرز ہو گئی ہیں لیکن پہلے تو نیچے ہی فرشی نشست ہی ہوا کرتی تھی, تکیے لگا کر ہی ٹیک لگا کر بیٹھا جاتا تھا, اس طرح سے مجالس ہوا کرتی تھی. تو اگر آپ بیٹھے ہو مجلس میں پہلے سے اور کوئی سامنے والا فرد ابھی آیا ہے سمجھے مجلس میں, وہ داخل ہوا ہے انٹر ہوا ہے, تو اگر آپ اپنی جگہ پر تھوڑا سا سمٹ بھی جاتے ہیں تو آپ کا یہ سمٹنا اس کے لیے کیا اصل میں اثر چھوڑے گا اور کیا اس کے اوپر اس کا اثر ہوگا, وہ سمجھے گا کہ آپ نے اس کو دل سے ویلکم کیا ہے, خوش آمدید کہا ہے. اگر آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں اور سامنے والا آیا ہے اور اس کو وہاں پر جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کے لیے اور آپ اپنی جگہ پر تھوڑا سا ہل بھی نہیں رہے ہیں, وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں کے لوگوں کے دلوں میں میرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے, تبھی تو وہ مجھے بیٹھنے بھی نہیں دے رہے ہیں. تو یہاں پر بعد میں آنے والوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے کشادگی پیدا کرو, کیونکہ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں کچھ منافقین بھی آ جاتے تھے, کچھ یہود بھی ہوتے تھے, اور منافقین بہت ایسی جگہوں پر بیٹھ جاتے تھے حالانکہ وہ خاص سننے کے لیے نہیں آتے تھے, بلکہ وہ تو ہم جانتے ہیں کہ رسول اور دین اسلام کی مخالفت کے لیے آتے تھے. تو جو اصل صحابہ کرام ہیں وہ رہ جاتے تھے بیٹھنے کے لیے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم کشادگی پیدا کرو, تفسحو یعنی تھوڑا سا ہٹ جاؤ, تھوڑی سی جگہ پیدا کر دو تاکہ دوسرے لوگ بھی وہاں پر بیٹھ سکیں, دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. اور آپ دیکھیں کہ چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو, چاہے وہ نماز تراویح ہو, اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خواتین کا یہ ہوتا ہے معاملہ کہ وہ جگہ پر پھیل کر بیٹھ جاتی ہیں اور سامنے والے کو جگہ نہیں دیتی ہیں, اور آپ کو اسپیشلی اس کا واسطہ پڑا ہوگا حرم میں مکہ یا مدینہ میں, وہاں پر اسپیشلی رمضان میں اور جمعہ کے دن ایسا ہوتا ہے کہ صبح سے اگر آپ بیٹھے رہے ہیں سمجھے, یعنی آپ کو اگر صبح 9 بجے چلے جانا ہے, اب جب آپ 9 بجے جائیں گے تبھی آپ کو جمعہ کی نماز کے لیے جگہ مل سکتی ہے اندر, ادروائز بالکل نہیں مل سکتی, کیونکہ اس کے بعد تو راستے ہی بند کر دیے جاتے ہیں اندر داخلے کے, کیونکہ اتنا رش ہو جاتا ہے. اب وہاں پر کچھ خواتین آپ نے دیکھا ہوگا آخر تک گھومتے رہتی ہیں, اور جب آخر میں داخل ہوتی ہیں تو بیچاروں کو سجدہ کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی ہے. تو اگر ہم تھوڑی سی جگہ پر سمٹ جائیں, وہ اللہ کا گھر ہے, اس پر صرف ہمارا حق نہیں ہے, ہمارا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, قربانی دی ہم نے کہ ہم پہلے سے آگئے, وہ لوگ لیٹ آئے تو انہوں نے اپنا خود کا نقصان کیا, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ کشادگی پیدا کر دو, کیونکہ اگر تم کشادگی پیدا کرو گے تو اس کا اللہ تعالیٰ فائدہ کیا بتا رہے. اس میں تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا. اور آپ سوچیں کہ آپ نے ایک انسان کے لیے کشادگی پیدا کی تو آپ نے تو صرف اس کو جگہ دی, اس کا کچھ اور فائدہ نہیں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر معاملات میں کشادگی پیدا کر دے گا. مفسرین اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قبروں میں کشادگی پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، تمہارے معاملات کو وسیع کر دے گا ماشاءاللہ. یعنی جہاں جہاں پاسبلٹیز ہے کہ جہاں جگہ تنگ ہو سکتی ہے تو وہاں وہاں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ بتائیے. اور تم سے کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو یا ہٹ جاؤ وہاں سے تو ہٹ جایا کرو. اب بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کوئی آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، کوئی ٹیم ورک ہوتا ہے، تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو باہر سے نئے لوگ آتے ہیں، جب نئے لوگ آتے ہیں اور جو ہمارے پرانے لوگ ہیں، ہمارے اسٹوڈینٹس ہی سمجھیں، جو ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں یا ہمارے پرانے ممبرس جو بھی ہیں، اب اگر وہی لوگ سامنے کی نشستوں پر بیٹھ جائیں یا وہی لوگ پہلے اچھی اچھی جگہیں لے لیں اور بعد کے آنے والوں کے لیے جگہ نہ رکھیں تو نئے آنے والوں پر کیا اثر پڑے گا؟ تو آپ کو تو نئے لوگوں کو ویلکم کرنا چاہیے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسروں کو جگہ دے دینا چاہیے. تو یہی اصل میں ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بعد میں آئیں، تو اگر آرگنائزرز جو آرگنائز کرنے والے پروگرام کو آرگنائز کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے پرانے ساتھیوں سے کہیں کہ بھئی آپ یہاں سے ذرا اٹھ جائیے، یہ نئے لوگوں کو جگہ دے دیجیے، تو آپ خوش دلی سے اٹھ جائیں وہاں سے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ کو اللہ کی خاطر یہاں پر ایک قربانی دینے کا موقع مل رہا ہے اور نئے لوگوں کو آپ جگہ دے رہے ہیں. ایسی اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کر دے گا انشاءاللہ آخرت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا کرے گا. یعنی اگر تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، یہ علم رکھنے والے لوگ ہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کی خاطر توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بلندی درجات سے نوازتا ہے. تو یہاں پر ایک طرح سے نئے آنے والوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بڑوں کے لیے ایک ادب اور احترام کی تاکید کی جا رہی ہے. اور آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے گا، اس سے بڑھ کر خوشخبری کیا ہو سکتی ہے. تو بعض یہ ایسا ہوتا ہے جو لوگ پروگرامز آرگنائز کرتے ہیں ان کو بہت علم ہوگا اس بات کا، بعض اوقات زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، اب کیا کریں، کہاں بٹھائیں لوگوں کو. بعض اوقات تو کچھ جگہوں پر ایسا ہوا، جیسے دہلی کی ہی بات ہے، جب دہلی میں پروگرام ہوا تھا تو اس وقت ایسا ہوا کہ اتنا اوور یعنی زیادہ لوگ آ گئے تھے، اتنا رش ہو گیا تھا کہ گیٹ بند کر دینا پڑا اور لوگ بیچارے آٹو سے آ رہے ہیں، رکشہ سے آ رہے ہیں اور وہ گیٹ کے باہر کھڑے ہیں. یہ بھی کتنا عجیب سا لگتا ہے، لیکن بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا اتنے لوگ آ جاتے ہیں. تو لہٰذا جو پرانے لوگ ہیں انہوں نے کیا کرنا چاہیے کہ اپنی جگہ چھوڑ دینا چاہیے اور نئے آنے والوں کو جگہ دے دینی چاہیے. سائڈ میں کھڑے ہو جائیں، باہر نکل جائیں اور نئے لوگوں کو جب آپ جگہ دیں گے تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دراصل اپنے بندوں کے لیے ادب کی تعلیم ہے کہ جب وہ کسی مجلس میں اکٹھا ہوں تو دوسرے آنے والوں کے لیے کشادگی پیدا کر دیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں کشادگی پیدا کر دے گا اور ہمارے لیے معاملات کو آسان کر دے گا. پھر اپنے بھائی کے لیے مجلس میں جگہ بنا دینا، اپنی جگہ پر سمٹ جانا اور آنے والے کے لیے بیٹھنے کا انتظام کر دینا، اس کی جزا بہترین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. تو چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو، چاہے تراوی ہو، چاہے حرم میں آپ ہو، کوئی خاتون آتی ہے اور آپ سے اجازت لیتی کہ وہ بیٹھ جائے تھوڑا سا آپ کے آگے یا سائڈ میں، تو بیٹھنے دیں، جگہ بنا دیں، تھوڑا سا سمٹ جائیں کسی مجلس میں، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا انشاءاللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے اور بہتر اور پاکیزہ ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور رحیم ہے. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیے میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکات دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اصل میں جیسے کہ ہم ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ہی تذکرہ پڑھ رہے تھے کہ وہاں منافقین بھی آتے تھے، یہود بھی آتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کوئی کیا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول سے اکیلے میں بات کرے. جیسے ہوتا ہے نا، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بھی کوئی بڑے لوگ آتے ہیں، کوئی اسکالرز آتے ہیں، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان سے بات کریں، اور اس طرح سے ایک خوشی بھی ہوتی ہے. تو ہر ایک کا دل چاہتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے اپنا مسئلہ ڈسکس کرے، اپنا مسئلہ ان سے مسئلے کا حل پوچھے. تو جو مجلس ہوتی تھی تو کچھ لوگ اس مجلس میں تو سوال نہیں پوچھتے تھے، لیکن الگ سے اللہ کے رسول کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے باتیں کرنے کے لیے. اب آپ دیکھیے اس سے نقصان، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ کو بہت سارے کام انجام دینے تھے، آپ کا اپنا گھر بھی تھا، اپنی ضروریات زندگی تھی، آپ کے معاملات تھے، پرسنل معاملات بھی تھے، اور پوری امت کے معاملات کو بھی آپ کو سنبھالنے تھے، آپ پر وحی بھی آ رہی تھی. اب اگر ہر کوئی اللہ کے رسول سے اس طرح سے پرسنل ملاقات کرتا، ہر صحابی آتے اور کہتے کہ اچھا میرا پرسنل معاملہ یہ ڈسکس کرنا ہے، میرا پرسنل معاملہ ہے اسے ڈسکس کرنا ہے، تو آپ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 24 گھنٹے اسی میں چلے جاتے، تو پھر آپ باقی کے کام کیسے انجام دیتے؟ کیونکہ آپ کو تو یہ دین کو نافذ کرنا تھا، اس دین کو امپلیمنٹ کرنا تھا۔ تو ہر کوئی یہ سوچے کہ اگر میں پرسنلی ملوں گا اس طرح سے، جو ذمہ داران لوگ ہیں، اگر ہر کوئی پرسنل ملنا چاہے، ہر کوئی پرسنل بات کرنا چاہے، ہر کوئی پرسنل ملاقات کے لیے آئے، تو آپ بتائیے کہ جو سامنے والا بندہ ہے بےچارہ، وہ اپنے کام کیسے کب کرے گا؟ تو اسی لیے یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک حکم نازل فرمایا تھا، اور اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حکم ایسا حکم تھا کہ جو صرف کچھ دیر کے لیے امپلیمنٹ کیا گیا اور اس کو بعد میں ختم کر دیا گیا۔ اور علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ وہ واحد پرسن ہے جنہوں نے اس حکم پر عمل کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح سے کر دیا کہ لوگوں کو کہہ دیا کہ جب بھی تمہیں اللہ کے رسول سے پرسنل کوئی بات کرنی ہو، یعنی تم اپنا کوئی پرسنل میٹر ڈسکس کرنا چاہ رہے ہو تنہائی میں اللہ کے رسول کے ساتھ، تو تم کو اس سے پہلے صدقہ دینا پڑے گا۔ اب اس صدقے کی مقدار تو مقرر نہیں کی گئی تھی، لیکن بہرحال صدقہ لازم کر دیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے پھر ہر کوئی تھوڑی جائے گا، جب پیسے دینا ہے تو کون جائے گا بات کرنے کے لیے، پھر جب ضروری بات ہوگی تبھی جائے گا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے کہ مجھے اس وقت کوئی ایسا ایک ضروری کام آ گیا، یعنی مسئلہ درپیش آیا کہ جس کی وجہ سے مجھے اللہ کے رسول سے بات کرنے کے لیے جانا پڑا، یعنی پرسنل، اور پھر میں نے وہ صدقہ دیا اور اللہ کے رسول سے بات کی، لیکن اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول کی ادب، تعلیم اور احترام وہ باقی رکھا گیا، لیکن صدقہ دینے کو ختم کر دیا گیا۔ اور اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ تمہیں مشکل لگا یہ حکم کہ اگر تخلی میں بات کرنا تو تم کو اس سے پہلے اللہ کے رسول کے لیے صدقہ دینا پڑے گا بات کرنے کے لیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اصل میں منافقین اس میں زیادہ انوالو تھے، یہ منافقین ہر بات کے لیے اللہ کے رسول کو ایک طرف لے کے جاتے اور اپنی بات کرتے تھے، اور اس سے دوسرے مسلمان جو جن کے اصل مسائل تھے وہ رہ جاتے تھے۔ اور یہ منافقین دراصل کیا بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں، ہم کتنے اہم ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے پرسنلی اکیلے کھڑے رہ کر بات کر رہے ہیں، اکیلے تنہائی میں بات کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، لیکن بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ادب اور لحاظ وہ باقی رکھا گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنے رسول کے ادب اور احترام کی اور رسول کی تعظیم کا حکم دے رہے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کے ساتھی ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس روز اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا، خوب جان لو وہ جھوٹے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے، وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار ہو شیطان کے گروپ والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں، یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے، وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی، وہ اللہ کے گروہ کے لوگ ہیں، خبردار رہو اللہ کے گروہ والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ صحابہ کرام تھے جن کے ہو سکتا ہے والدین منافق رہے ہوں، لیکن الحمدللہ انہوں نے کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ جب بھی ایسا موقع ہے جیسے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے تھے عبداللہ، وہ بہت ہی بہترین صحابی گزرے ہیں، جس وقت عبداللہ بن ابی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مدینہ پہنچ کر ذلت والا عزت والے کو، عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، تو سب سے پہلے یہ صحابی تھے جنہوں نے آ کر مدینہ کے انٹرنس پر اپنے والد کا راستہ روکا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے لیے تو عزت والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی محبتیں اپنے والدین کے ساتھ نہیں تھی بلکہ ان کی محبتیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی یہاں پر تصدیق کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کتنا بڑا ٹائٹل ان کو دیا صحابہ کرام کو کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ اتنی بڑی خوشخبری کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور دراصل اللہ کی رضامندی کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی جنت ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے کہ جنہوں نے اپنے والدین پر ترجیح دی اللہ اور اس کے رسول کو، یعنی ان کے دلوں میں محبت کس کی زیادہ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت زیادہ ہے، تو ایسے ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. سورہ حشر، یہ حشر مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. سورہ حشر مدنی سورت ہے. اس سورت کو عبداللہ بن عباس سورہ بنی نذیر بھی کہا کرتے تھے، یا اس کو بنو نذیر بھی کہا جاتا ہے. بنو نذیر دراصل یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ میں آباد تھا، اور اس سورت میں انہی کے ساتھ جو معاملہ درپیش ہوا اس کا ذکر کیا گیا ہے. اصل میں یہ تین یہودی قبیلے آباد تھے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. اور بنو نذیر یہ مضافات میں آباد تھے، ان کے بڑے بڑے قلعے تھے وہاں پر، اور ایسے لگتا تھا گویا کہ ان قلعوں کو انہوں نے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ اس کو کبھی کوئی سر نہیں کر سکتا. تو یہاں پر اس سورت کی ترجمے کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر آپ جان لیں، تاکہ پھر ہم کو ترجمہ پڑھنے میں آسانی ہوگی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے دیت کے معاملے میں، جیسے کہ اللہ کے رسول جب مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے، تو آپ نے تمام یہودی قبیلوں سے ایک معاہدہ کر لیا تھا کہ جب بھی جنگ ہوں گی تو یہودی بھی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اس جنگ میں، اور جب ایسی کوئی مشکل پیش آئے گی کہ کبھی کوئی پیسوں کی کمی پڑ جائے، دیا دینا پڑے، تو اس میں بھی سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. اور یہودیوں نے اس معاہدے پر دستخط بھی کیے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے کسی کا غلطی سے قتل ہو گیا اور اس کی دیت دینے کے لیے سب پیسے جمع کیے جانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر یہ یہودی قبیلے کے پاس گئے، بنو نذیر کے پاس، کہ دیت کے لیے جو پیسہ دینا ہے تو تم بھی اپنی طرف سے جو پیسہ دینا ہو دو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ تشریف رکھیے، آپ بیٹھیے، ہم پیسے جمع کر کے آپ کو لا کر دیتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر انتظار کرنے لگے ایک جگہ، تو یہ لوگ آپس میں گئے اور انہوں نے سرگوشیاں کی کہ ایسا کون ہے جو جائے اور اوپر سے اللہ کے رسول کے اوپر ایک کوئی پتھر گرا دے، تاکہ جس کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کچل دیا جائے. تو اس وقت ایک یہودی قبیلے کا سردار تھا، اسلام بن حکم اس کا نام تھا، تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو تم یہ جو کام کر رہے ہو، یہ سازش، یہ غلط ہے. اور ہوئی بن اختب، وہ سردار اس سازش میں شامل تھا، اور جو دوسرا سردار تھا وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو تم جو کام کر رہے ہو، یہ کام کی خبر ہو سکتا ہے اس رسول کو پہنچا دی جائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ دیکھیں، وہ جان چکے تھے 100% کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر وحی آتی ہے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں وہ کس قدر ہٹ دھرم اور ضد اور حسد میں گرفتار تھے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو اس شخص نے کہا بھی کہ تم جو کام کر رہے ہو اس کی خبر اسے پہنچا دی جائے گی، یعنی رسول کو پہنچا دی جائے گی. اور وہی ہوا، جیسے ان لوگوں نے ادھر پلاننگ کی اور وہاں سے ایک شخص اٹھ کر جانے لگا کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کرتا ہوں، تب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کر اللہ کے رسول کو یہ خبر دے دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر وہاں سے اٹھ کر نکل گئے. اور پھر بعد میں ان کو حکم دیا گیا یا ان کو میسج کیا گیا کہ تمہارے پاس 10 دن کی مہلت ہے، تم دس دن کے اندر تم یہ اپنے قلعے خالی کر لو اور یہاں سے چلے جاؤ، مدینہ سے باہر خیبر کی طرف چلے جاؤ، تم مدینہ میں نہیں رہ سکتے. تو ان لوگوں نے اس بات کو مان بھی لیا اور وہ نکلنے کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے. لیکن اس وقت عبداللہ بن ابئی، جو کہ ابھی پوری طرح سے مسلمان نہیں ہوا تھا اور جنگ بدر کے بعد وہ مسلمان ہوا اصل میں، تو اس نے کہا، یہ مسلمان ہو چکا تھا، اس نے کہا کہ میرے پاس 2000 لوگ ہیں اور بنو قینقاع اور بنو قریظہ ان کے حلیف قبیلے بھی تمہارا ساتھ دیں گے. تم لوگ اپنے قلعوں سے کیوں نکلتے ہو؟ تمہارے قلعے اتنے مضبوط ہیں، اور تم ڈٹے رہو اور محمد کو جواب بھیجوا دے کہ ہم نہیں جاتے یہاں سے، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس کے کہنے پر، عبداللہ بن ابئی بن سلول کے کہنے پر، یہودیوں نے، بنو نذیر نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول کو اس طرح سے بدتمیزی سے جواب بھیجوا دیا کہ ہم نہیں نکلتے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر بنو نذیر کے اطراف میں آپ نے گھیرے میں لے لیا ان کو. اور یہاں پر اصل میں کچھ درخت تھے ان کے آس پاس. اصل میں یہ یہود کیا کر رہے تھے، ان کی یہ گڑھی جو قلعے تھے ان کے بہت مضبوط تھے، تو اس کی کھڑکیوں سے اور دروازوں سے مسلمانوں پر تیر برسا رہے تھے اور پتھراؤ کر رہے تھے. اب مسلمانوں کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا کہ کیسے وہ ان کو گھیرے میں لیں اور کیسے ان کو ڈیفیٹ کریں. تو لہٰذا جتنے جو درخت تھے وہ درخت بہت آڑ میں آ رہے تھے, جو اطراف میں درخت لگے ہوئے تھے کھجوروں کے, جو بہت مضبوط درخت تھے. تو اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان درختوں کو کٹوا دیا اور جلا دیا. تو ان لوگوں نے اور اعتراض کی کہ اچھا یہ کیسے رسول ہیں جو درختوں کو جلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس سورے میں فرمایا کہ اللہ کے رسول نے وہ درخت اپنی مرضی سے نہیں کاٹے بلکہ اللہ کے حکم سے کاٹے ہیں. اب یہ والی آیت اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کو ایک وحی, یعنی وحی خفی بھی آتی تھی جو کہ وحی مطلوع کے علاوہ تھی, یعنی قرآن کے علاوہ وحی تھی, کیونکہ ہم کو پورے قرآن میں درختوں کو جلانے کا کہیں حکم نہیں ملتا. تو لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے یہ وحی کی تھی کہ ان درختوں کو جلا دو, تو اس کا مطلب ہے کہ الگ سے بھی وحی آتی تھی آپ کو جو قرآن کے علاوہ تھی. تو بہرحال اسی کی تفصیل اس سورے میں دی گئی ہے. اور پھر ان کو وہاں سے جب وہ جنگ میں ان کو ڈیفیٹ کر دیا گیا اور ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں رہا, تو تب اللہ کے رسول نے پھر بھی ان پر احسان کیا اور یہ احسان کیا کہ تم اپنا مال جو بھی تم لے جا سکتے ہو تم لے کے جاؤ یہاں سے, تمہارے بیوی بچے بھی تمہارے ساتھ جائیں گے, لیکن ہتھیار نہیں لے کے جا سکتے. ہتھیار اور باقی کی چیزیں یہاں چھوڑ دو, باقی جو چیزیں لے جا سکتے لے کے جاؤ. تو کہا جاتا ہے کہ یہودی اتنے, ہم تو جانتے کہ وہ بہت حریص تھے مال پر اور بہت چھوٹے دل کے مالک تھے, پیسوں کے بہت زیادہ لوبھی تھے. تو ان لوگوں نے کہا جاتا ہے اپنے چھتوں کی کڑیاں تک نکال لی, یعنی وہ اتنی چیزیں لے کے جانا, یعنی بس صرف دیواریں باقی رہنے دی, باقی ہر چیز نکال کے لے کے گئے وہ لوگ اونٹوں پر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اجاڑا اور برباد کیا. بہرحال تو اسی بات کا ذکر اس سورے میں کیا گیا ہے, تفصیل اسی میں ہے. اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے, اور وہی غالب اور حکیم ہے. وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا. تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے, اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کے مضبوط قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے, مگر اللہ تعالیٰ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا. اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے. بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والوں. واقعی میں اس میں عبرت ہے کہ اتنے مضبوط ان کے قلعے تھے لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے چھتوں کی کڑیاں تک نکال لی. اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا, اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا, اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا, یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا, اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے. یہی وہ والی آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ درختوں کو کاٹنے کا اور درختوں کو جلانے کا جو حکم تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا, اللہ کے رسول نے نہیں دیا تھا, یہ اللہ کے رسول نے خود سے نہیں کیا, کیونکہ یہودی اس پر اعتراض کر رہے تھے کہ کیسی جنگ ہے اور کیسے یہ رسول ہے کہ درختوں کو, اچھے ہرے بھرے درختوں کو اکھیڑ رہے ہیں, یہ جڑ سے نکال رہے ہیں. اور اگر آپ جنگ کے قوانین پڑھیں گے جو اسلامی جنگی قوانین ہیں وہ اتنے بہترین ہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں, جس کی تاکید کی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ آپ نے فرمایا کہ بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے گا, عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا, بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا, کسی لاش کا مسئلہ نہیں کیا جائے گا, عبادت گاہیں مسمار نہیں کی جائیں گی. جو پروٹیکشن مانگے, جو اسلام یعنی مسلمانوں کے سپاہیوں سے امن مانگے کہ مجھے تم امن عطا کر دو, یعنی میں جنگ نہیں کروں گا لیکن بس تم مجھے پروٹیکشن دے دو, تو اس کو پروٹیکشن دیا جائے گا. ایون یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا. آپ سوچیں کہ کتنے بہترین جنگی اصول ہیں. تو الحمدللہ اسلام تو یہ احکامات دیتا ہے, لیکن یہاں پر جو درختوں کو کاٹا گیا وہ اس لیے کاٹا گیا کیونکہ وہ مسلمانوں کے بیچ میں آ رہے تھے اور مسلمانوں کو پھر صحیح سے موقع نہیں مل رہا تھا. اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہے جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں, بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے, ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے, تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو, اور جس چیز سے تم کو روک دے اس سے رک جاؤ. اللہ سے ڈرو, اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہ مال فے کی بات کی جا رہی ہے, اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جس وقت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ جس جنگ میں مسلمانوں کو گھوڑے نہیں دوڑانے پڑے، تو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا جب ایران اور شام اور آس پاس کے جب تمام علاقے فتح ہوتے گئے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں تمام جو سپاہی تھے، جو مسلمان تھے، مجاہد تھے، وہ اس جنگ میں جب لڑتے چلے جا رہے تھے اور بہت زیادہ مال غنیمت آ رہا تھا، کثرت سے مال غنیمت آ رہا تھا، تو زیادہ تر اس میں سے جو مال غنیمت تھا وہ مجاہدین کو ملتا تھا، جو لوگ اپنی سواریوں کے ساتھ اس میں شریک ہوتے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے غور و فکر کیا کہ اب جو جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو گھوڑے نہیں دوڑانے پڑے، تو اب یہ مال کا کیا کیا جائے. اور عمر رضی اللہ عنہ یہ بات محسوس کر رہے تھے کہ اب اسلام بہت ایکسپینڈ ہو رہا تھا، یعنی لوگ بھی مسلمان ہو رہے تھے چوک در چوک، اور اسلام زمینی اعتبار سے بھی دور دراز کے علاقوں میں پھیل رہا تھا، بہت ساری زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آ رہی تھی، علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ رہے تھے. تو آپ یہ سوچ ہی رہتے تھے، پھر یہی والی آیت سے عمر رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا تھا، اور پھر ان کا وہ اجتہاد بالکل صحیح ثابت ہوا، اور تمام صحابہ کرام اس پر راضی ہوئے کہ ایسا ہو رہا تھا کہ پوری دولت صرف مجاہدین میں گردش کر رہی تھی، یعنی مجاہدین کو چونکہ بہت زیادہ مال غنیمت ملتا چلا جا رہا تھا، تو وہ لوگ بہت زیادہ دولت مند ہو گئے تھے. اب وہ لوگ بےچارے جو کہ معذور تھے، کمزور تھے، بوڑھے تھے، بیمار تھے، مجبور تھے، یا جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے، تو وہ جنگ میں نہیں شامل ہو سکتے تھے، تو وہ لوگ تو بےچارے غریب کے غریب ہی رہ رہے تھے. تو اس لیے پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو مال فے ہوتا تھا، یعنی مال غنیمت میں الگ الگ قسم ہوتی ہے مال کی، تو مال فے مطلب وہ مال جس میں مسلمانوں کو جنگ نہ کرنا پڑے، یعنی اپنے گھوڑے نہ دوڑانا پڑے، تلواروں سے ہتھیاروں سے جنگ نہ کرنا پڑے، جو بیٹھے بٹھائے مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے، جس میں سامنے والا دشمن خود ہی ہتھیار ڈال دے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اور سارا مال مسلمانوں کے حصے میں آ جائے، تو اس کو مال فے کہتے ہیں. تو یہ مال فے پھر کس کے کام آئے گا؟ اب یہ مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا جائے گا. تو کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ مجاہدین نے اس پر آبجیکشن لیا، تو انہوں نے یہ آیت پڑھ کر ان کو خاموش کرا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نذیر کا یہ واقعہ پیش آیا تھا اور مسلمانوں کو گھوڑے نہیں دوڑانے پڑے تھے، وہیں مدینہ کے مدینہ میں ہی ایسا ہوا کہ جنگ بھی نہیں کرنی پڑی اور ان کے سارے مال مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے، تو پھر وہ مالوں کو مسلمانوں کے، یعنی وہ لوگوں کے لیے جو مجبور اور لاچار تھے، جو بوڑھے تھے یا مسافر یا جو ہجرت کر کے آئے تھے، ان کو تقسیم کیا گیا، ان کو دیا گیا تاکہ وہ لوگ بھی معاشرے میں خوشحال رہیں. اور آپ دیکھیں یہ والی جو آیت ہے، سبحان اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیائی منکم، اور یہی اسلام کی سوچ ہے ماشاءاللہ، اور اسلام کی یہی سوچ زکوٰۃ پر ابھارتی ہے کہ مال دولت مندوں کے درمیان گردش کرتا ہوا نہ رہ جائے. اس سے کیا ہوگا کہ دو طبقے بن جائیں گے، ایک مالدار طبقہ اور ایک غریب طبقہ، اور اسی سے پھر آپس میں رنجشیں، حسد اور کینہ بغض یہ سب پیدا ہوتا ہے، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ ایک گروپ جو ہے خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، ایک گروہ یا ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی، اور کچھ لوگ جو ہیں جن کے ہاتھوں میں دنیا میں دولت گردش کر رہی ہے، جو بڑے بڑے ٹاپ 10 آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے رہتے ہوں گے کہ ہر سال یہ کمپٹیشن چلتا رہتا ہے ہر ممالک میں اور پوری دنیا میں، کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس صرف دولت گردش کر رہی ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کی دولت کا جو 90% حصہ ہے وہ بس صرف چند لوگوں کے پاس ہے، اور باقی 10% میں پوری دنیا کے لوگ ہیں. تو آپ سوچیں کہ تقسیم کتنی غلط ہے، اور یہی تقسیم تو پھر یہ دولت کی اس طرح کی تقسیم انسانوں کے اندر کینہ اور بغض پیدا کرتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف دشمنی پیدا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ جو مال فے ہے وہ دراصل مجبوروں کے لیے، جو لوگ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں ان کے لیے ہے، اور جو مسلمانوں کا ذمہ دار ہوگا، جو امیر ہوگا، اس کے رشتہ داروں کے لیے، یتیم اور مسکینوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے ہے، یا پھر مہاجرین کے لیے ہے جو ہجرت کر کے آ جائیں. اور چونکہ پھر یہ جو مال فے تھا، جب اللہ کے رسول اس کی تقسیم فرما رہے تھے، جو منافقین تھے ان منافقین کو بہت اعتراض ہوا، کیونکہ آپ خود سوچیں ان کے جو اتنے مضبوط قلعے تھے، آپ بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر پی پی ٹی میں، یہ انہی قلعوں کی تصویریں ہیں جو اب تو 1400 سال گزر چکے ہیں. آپ سوچیں 1400 سال کے باوجود بھی ابھی اس کی دیواریں باقی ہیں ان قلعوں کی، تو کتنی مضبوط ان کی عمارتیں ہوں گی، کتنی مضبوط قلعے ہوں گے ان کے، اور ان قلعوں میں سامان کیسا ہوگا، کیونکہ جو بنو نذیر کے لوگ تھے، یہ قبیلے والے، یہ لوگ مالی حیثیت سے بہت زیادہ رچ تھے دیکھا جائے تو. تو اللہ تعالیٰ نے وہ قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے، تو مسلمانوں کے پاس کتنا کچھ آیا ہوگا. تو یہ مال اللہ کے رسول نے دراصل مجاہدوں میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ آپ نے عام ضرورت مند اور محتاج مسلمانوں پر خرچ کیا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو، اور یہ جو قلعے تھے، یہ جو جگہیں تھیں، یہ ان مہاجرین کو دیے گئے جو اپنے بڑے بڑے گھر چھوڑ کر آئے تھے دوسری جگہ، یا ان لوگوں کو دیے گئے جو دوسرے اطراف سے بھی کہیں اور سے آئے تھے، اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، اور جو جن کو رہنے کے لیے مدینہ میں گھر نہیں تھے، تو ان کو یہ چیزیں دی گئیں. تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا اس پر، اور اعتراض کرنے والے بھی کون ہوں گے، ظاہر سی بات ہے جو منافقین تھے وہی تھے اعتراض کرنے والے کہ ان کو کیوں دیا جا رہا ہے مال، انہوں نے تو جنگ میں حصہ بھی نہیں لیا اور ہم کو کیوں نہیں دیا جا رہا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ والی آیت بظاہر تو ایک جنگی اصول کے دوران نازل ہوئی تھی، انہیں جنگی اصول کو بتانے کے لیے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے لیے، لیکن ویسے بھی یہ آیت عام طور پر اب سب کے لیے ہے کہ اللہ کے رسول جو ہمیں دیں، انہیں جو احکامات آپ دیں، جو آداب اور اخلاقیت آپ نے ہم کو سکھائے ہیں، تو جو اصول اللہ کے رسول نے ہمارے لیے دیے ہیں وہ ہم کو لے لینا ہے، اور جس چیز سے روکا ہے اللہ کے رسول نے ہم کو اس سے ہمیں رک جانا ہے. تو یہ قیامت تک کے لیے آیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. یہ وہی علاقے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہوں گے جہاں پر یہ یہودی قبیلہ آباد تھا اور بعد میں ان کو خیبر کی طرف بھیج دیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو مال فے ہے یہ غریب مہاجرین کے لیے ہے، اور رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ. نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں. یہی راست باز لوگ ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ایمان لا کر دار الحجرت میں مقیم تھے. یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، یعنی انصار کی بات کی جا رہی ہے. انصار کی تعریف تو ہر جگہ کی گئی، ہم دیکھتے ہیں. تو جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے. سبحان اللہ، انصار کا اتنا بڑا دل تھا ماشاءاللہ کہ کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے مہاجرین آئے تو اپنی زمینیں دے دی. اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ مہاجرین کوئی نہیں، جو مکہ میں رہنے والے ان کو کھیتی باڑی کی عادت نہیں ہے، لہٰذا کیا ایسا نہ ہو کہ تم نے جو زمینیں دی ہیں ان کو تو وہ زمینیں تم اپنے پاس ہی رکھو اور خود کھیتی باڑی کرو، اور اس کا جو حصہ ہے وہ مہاجرین کو دے دو. تو انہوں نے کہا کہ ضرور یا رسول اللہ. آپ دیکھیں ہم جیسے تھوڑے دلے لوگ ہوتے تو ہم کہتے کہ اچھا ہم نے اپنی زمین تو دے دی ہے کہ اب محنت بھی ہم کریں اور وہ محنت کا جو پھل آئے گا وہ ہم آپ کو دے دیں. یعنی آج یہ سوچ ایسی بن گئی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ صرف ہماری محنت کا فائدہ ہم کو ملے، لیکن انصار نے کیسے محنت کی تھی، اور انصار نے کیسے اتنا بڑا دل کیا کہ ایک پہلی بات تو اپنے مدینہ میں ان کو آنے دیا، مدینہ میں ان کو رہنے دیا، اپنے بزنس میں اپنے ہر چیز میں ان کو پارٹنر بنا لیا ماشاءاللہ، اور دل میں کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں کی اور تنگی بھی محسوس نہیں کی. جب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں گواہی دے رہا ہے تو اللہ سے بڑھ کر بات سچی کسی کی ہو سکتی ہے، آپ بتائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خود ان کو جگہ دی، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ فمن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. کہ وہ لوگ جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں. یعنی انصار کی خصوصیت بتائی گئی کہ وہ شوہ نفس سے پاک تھے، وہ لوگ ان کے دل میں تنگی نہیں تھی، ان کے دل میں حرص اور حوث نہیں تھی مال کی، وہ دوسروں کو دینے والے تھے وہ لینے والے نہیں تھے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو دینے والا ہاتھ پسندیدہ ہے لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں، اور دینے والا ہاتھ زیادہ اچھا ہوتا ہے بنسبت لینے والے ہاتھ کے. اور یہ جو حرص و حوث ہے آپ دیکھیں انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی کہ بس ہر چیز میرے قبضے میں آ جائے، میرے پاس آئے، میرے پاس آئے، بس میرے پاس مال جمع ہوتا رہے ہوتا رہے. یہی شوہ نفس ہے اصل میں، نفس کی تنگی، کہ معلومات ہے کہ حرص اتنی بڑھ جانا کہ انسان بس صرف جمع جوڑ میں لگا رہے، اور دوسروں کو دینے کی جب بات آئے تو اس کا دل تنگ ہو اور چھوٹا ہو. تو آپ دیکھیں دینے سے مال بڑھتا ہے، دینے سے مال کم نہیں ہوتا. انصار نے جو اتنا دیا، آپ دیکھیں کہ ابھی قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، 1450 سال گزر چکے ہیں اس قرآن کو نازل ہوئے، لیکن آج تک صحابہ کرام کی تعریف اس میں موجود ہے ماشاءاللہ، اور قیامت تک باقی رہے گی. اور انصار جب بھی انصار کے بارے میں پڑھتے ہیں دل کی کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے، اور دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ تھوڑی سی خوبیاں دیتے جو انصار کے اندر تھی. کیسے اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اپنے دل میں کوئی حاجت نہیں محسوس کرتے، حالانکہ وہ محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو حاجت نہیں ہوتی تھی. کہ اس مہاجرین نے کہا تھا کہ ہم نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اس درجے اسرار کرنے والے ہوں کہ یہ کام خود کریں گے اور حصہ ہم کو دیں گے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ سارا اجر یہی لوٹ لے گئے. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے چیزوں جو بھی انہوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے. تو یعنی یہاں پر جب انصار یعنی جو باغبانی جانتے تھے اور مہاجرین کو انہوں نے اس سے بھی بے بہرا کر دے گی، تم کام نہ کرو، کام ہم کریں گے، اور اس کی جتنی بھی جو کھیتی باڑی ہوگی اس کی جو فصل آئے گی ہم تمہیں دیا کریں گے، پیداوار میں سے تم کو حصہ دیں گے۔ تو انصار نے کہا تھا کہ سمے نہ واتانا، جب اللہ کے رسول نے کہا تھا، اسے ہی بخاری میں واقعہ درج ہے کہ اے اللہ کے رسول جو آپ ہم کو حکم دیتے ہم اس کو پورا کریں گے، اور خود کھیتی باڑی کرتے تھے اور اس کا پھل صاحب مہاجرین کو دیتے تھے ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کی تعریف فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا کرے اور شوہ نفس سے ہم کو بچا لے، کیونکہ شوہ نفس سے جو بچا لے گئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی فلاح پانے والا ہے اور وہی فائدہ اٹھانے والا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ جو بچا لیے گئے، بچ گئے نہیں کہا گیا، یعنی کوئی انسان خود سے نہیں بچ سکتا، یعنی ہمارا نفس تو تنگی پر مائل ہوتا ہی ہے۔ ہم پڑھتے نہیں یوسف علیہ السلام کا جملہ اس میں کہ میں کوئی اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ میرے رب کا رحم جس پر ہو جائے۔ تو نفس تو برائی کی طرف لے جاتا ہے، ہم انسان ہیں، ہمارا نفس بھی برائی کی طرف ہم کو لے جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو بچا لیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر کوئی شخص خود اپنے بازو سے یا اپنی محنت سے خود سے کوئی برائی سے نہیں بچ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کا فضل ہوتا ہے جو کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اور شوہ کا لفظ عربی زبان میں کنجوسی اور بخل کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اس کو نفس کے ساتھ اگر اس کو جوڑا جائے، شوہ نفس کہا جائے، تو یہ تنگ نظری، تنگ دلی، کم حوصلگی اور دل کے چھوٹے پن کا نام مانی ہو جاتا ہے، جو بخل سے اور زیادہ ورسٹ ہے سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بخل سے ہم کو بچائے، اور بلکہ خود بخل بھی اصل میں بہت بڑی خرابی ہے۔ تو شوہ نفس بخل سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تنگی سے ہم کو بچائے۔ اور آج کے دور میں تو آپ دیکھیں کہ شوہ نفس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہمارے کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، غربت انتہا تک پہنچ گئی ہے مسلمانوں میں، ان کے لیے کام کاج نہیں ہے، جابس نہیں ہیں مسلمانوں کو، اور صرف مال ہی سے مدد نہیں کرنا ہے بلکہ ہم کو مورل سپورٹ بھی کرنا ہے، ان لوگوں کی امیدوں کو آگے بڑھانا ہے، ان کے اندر جو مایوسی پھیل رہی ہے آج مسلمان معاشرے میں اس کو دور کرنا ہے۔ تو کام بہت سارے ہم کو کرنے ہیں، تو ہم کو پہلے اپنی دل کی تنگی سے بچنا پڑے گا، شوہ نفس سے بچنا پڑے گا، تبھی معاشرے میں خوشحالی آ سکتی ہے، جیسے کہ انصار نے کیا تھا۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کو تیار تھے، انصار بھی اور مہاجرین بھی ماشاء اللہ۔ تو دل کی تنگی، نہ کسی کو خیر حاصل ہونے پر خوش ہونا اور نہ ہی اپنی طرف سے کسی کو خیر پہنچانا، اور یہ نفس کا حرص ہوتا ہے اور یہ خطرناک بیماری ہے۔ تو جو شوہ نفس سے بچ گئے اس کے لیے مال خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے، جو نفس کے حرص سے بچ گئے اس کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بخل سے اور حرص سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے؟ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ کتنے جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یہ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلابند بستیوں میں بیٹھ کر یہ دیواروں کے پیچھے چھپ کر، یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، ان کا یہ حال ہے اس لیے کہ یہ عقل سے بے بہرا ہیں، یہ انہی لوگوں کی مانند ہے جو ان سے تھوڑی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کسی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ یہاں پر جو بات بتائی گئی تھی کہ جو دل کی تنگی سے بچ گیا وہ فلاح پانے والا ہے، بچا لیا گیا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین جاؤ من بعدہم، کہ وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے۔ یہاں پر اصل میں آگے آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ یہ قرآن کے معجزات ہے کہ بعد میں وہ لوگ جو آئیں گے، جو ایمان قبول کریں گے، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اور قرآن اور حدیث یہی سورس ہے مسائل کے حل کا، اجتہاد کا، کہ رسول جو لیں، جو دیں وہ لے لو۔ آج بھی جو اجتہاد کا دروازہ کھلا، الحمدللہ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے۔ یہی مال فے پر عمر رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا تھا اور ماشاءاللہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا تھا۔ تو یہ اجتہاد کا دروازہ جب تک کھلا رہے گا مسلمانوں کو اسی طرح سے فائدہ ہوتا رہے گا، لیکن جیسے ہی ہم اجتہاد کا دروازہ بند کرتے ہیں تو جمود طاری ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ صرف پہلے کے اسکالرس نے جو کام کر لیا تھا تو پہلے مسائل کچھ اور تھے، ان کا حل اس وقت کے دور کے لوگوں نے نکالا، آج کے مسائل ہم کو کچھ اور درپیش ہیں۔ تو آج کے مسائل کا حل اگر ہم کو نکالنا ہے تو ہم کو پھر قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اس کی روشنی میں ہمارے نئے آنے والے مسائل کا حل ہم کو آج ڈھونڈنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہاں مجھے اور آپ کو بھی مخاطب کیا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان جمع کیا ہے۔ یہاں پر کل کو آخرت سے، یعنی آخرت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ہر انسان یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے۔ اس کی مثال ایسی کہ جیسے جب ہم سفر پر نکلتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنا سارا ضروری سامان ساتھ رکھ لیتے ہیں، اور ہم وہی سامان ساتھ رکھتے ہیں جو ہم کو سفر میں کام آ سکے۔ ہم بلا وجہ گھر کا ہر سامان نہیں رکھ لیتے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے سارا سامان رکھ لیا تو سفر میں ہم کو تکلیف ہوگی، اتنا بڑا سامان ہم بوجھ کیسے اٹھائیں گے۔ تو ہم ضروری چیزیں رکھتے ہیں، کارآمد چیزیں رکھتے ہیں تاکہ ہم کو سفر میں تکلیف نہ ہو۔ تو کل ہم کو اسی طرح سے ایک آخرت کا سفر درپیش ہے، یعنی ہم میں سے ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہیں، ہمیں موت آئے گی، اور اس موت کے بعد ہم کو دوسرے آخرت میں داخل ہونا ہے، دوسری زندگی میں داخل ہونا ہے۔ تو وہاں پر ہمارے لیے جو سامان کام آئے گا وہ سامان ہم تیار کر لیں، اور وہ سامان کیا ہے؟ نیک اعمال، صالح اعمال، نیکیوں کا توشہ۔ اور اس کی مثال ہم لوگ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، جو لوگ اپنے اپنے کنٹریز میں رہ رہے ہیں پھر بھی ان کے لیے ہو سکتا ہے سمجھنا اتنا آسان نہ ہو، لیکن جو لوگ گلف کنٹریز میں، فورینس میں جہاں پر بھی جو لوگ رہ رہے ہیں، اپنے ملک سے باہر رہتے ہیں جاب کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں باہر ملکوں میں رہ کر بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں گھر بنا لیں، اپنے ملک کے لیے یہاں سے چیزیں لے کے جائیں، یعنی فورین کی چیزیں اپنے گھر کے لیے لے کے جائیں، اور وہ یہاں سے رہتے ہوئے، باہر ملک میں رہتے ہوئے اپنے کنٹری کے لیے چیزیں بھیجتے رہتے ہیں، تاکہ جب وہ انڈیا یا پاکستان جہاں پر بھی شفٹ ہوں گے تو ان کو وہ چیزیں وہاں کام میں ان کو مدد دیں اور ان کے لیے وہ کام آئیں۔ تو ایسی جیسے ہم کو جاب کرتے ہوئے ایک دن اپنے جو جس کنٹری میں ہم جاب کر رہے ہیں وہاں سے جانا ہے اپنی کنٹری میں، لیکن یہ ہم سوچے کہ ہم کو اپنی کنٹری میں جانے سے پہلے ہو سکتا ہے موت بھی آ جائے، اور کسی کا بھروسہ نہیں موت کا، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اچھا میں پوری 60-70 سال ہی زندگی گزاروں گا، یا میں یہاں سے شفٹ ہوں گا اپنی کنٹری میں اور وہیں پر مجھے موت آئے گی، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو جس طرح سے ہم کو اپنے ملک واپس جانا ہے، اور ہم اپنے ملک کے لیے وہاں پر اچھے گھر بناتے ہیں، اچھے سامان خریدتے ہیں، بلکہ کئی لوگوں کو ایسا دیکھا گیا ہے، جیسے کہ لاسٹ ٹائم بھی دورہ قرآن میں نے یہ مثال دی تھی کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اتنے خوبصورت خوبصورت ڈنر سیٹ لے کے رکھے یہاں پر، یہ سوچ کے کہ جب انڈیا جائیں گے تو تب اسے کھولیں گے اور اسے استعمال کریں گے، یا جب اپنے کنٹری میں جائیں گے، چاہے وہ انڈیا ہو، پاکستان ہو، کوئی اور کنٹری ہو، وہاں جا کر اس کو استعمال کریں گے، اور ان کی موت یہیں آ گئی، اور دھرے کے دھرے رہ گئے وہ سارا ساز و سامان، ڈنر سیٹ ہی کیا ہے، بہت ساری چیزیں۔ ہم ہمیشہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں رہنے والے لوگ کہتے نہیں میڈ ان جاپان کی چیز خریدی جائے، یہاں رہتے ہوئے سیکنڈ ہینڈ فرنیچر استعمال کر لیتے ہیں، یہاں پر رہتے ہوئے سیکنڈ ہینڈ چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے کہ ٹیمپریری ہے، یہاں پر ہم رہ رہے ہیں، ہم کو یہاں سے بھی چھوڑ کر ایک دن اپنے کنٹری جانا ہے، تو اتنی مہنگی چیزیں یہاں کیوں لی جائے جو کہ ویسٹ ہو جائے گی، کیونکہ ریسیل ویلیو کچھ نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح سے ہم کو اس دنیا کو بھی چھوڑ کر جانا ہے، تو اس دنیا کو چھوڑ کر جب جانا ہے تو اتنے ساز و سامان کی کیا ہمیں ضرورت، کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں والا معاملہ ہے ہمارا، اور ہماری زندگی کی باغ ڈور کب ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کل کی فکر کرو، آخرت کی، کیونکہ کب زندگی کے اس راستے میں، اس سفر میں ہمیں کس موڑ پر اور کس جگہ پر موت آ جائے ہمیں خود اس کا اندازہ نہیں ہے، کہ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نئے ہاتھ باغ پہ ہے نہ پاہے رکاب میں۔ واقعی میں کہ گھوڑا دوڑتا چلا جا رہا ہے، لیکن نہ ہمارے ہاتھ میں اس کی باغ ہے، نہ اس کے رکاب پر ہمارا پیر ہے، وہ بس ہم کو سرپٹ لیے دوڑا چلا جا رہا ہے، ہماری زندگی اس طرح سے گزر رہی ہے، ہمیں خود خبر نہیں کہ کب ختم ہو جائے گی اور کہاں ختم ہو جائے گی۔ اور ہم میں سے ہر کوئی اپنے ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھا ہے، جیسے جب ہم جاتے ہیں چھٹی ہر سال تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنی فلائٹ کا انتظار کرتے ہیں، لیکن اپنی فلائٹ کا ہم کو وقت معلوم ہوتا ہے جب ہم ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے ہوتے ہیں یا ہم اسٹیشن پر بیٹھے ہوں، چاہے ٹرین کا انتظار کر رہے ہوں، چاہے ہم بس کا انتظار کر رہے ہوں بس اسٹینڈ پر ہوں، چاہے ہم ایئرپورٹ پر ہوں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو پتا تھا کہ بس اتنے بج کر اتنے منٹ پر آئے گی، ٹرین ہماری اتنے بجے ہے، ہماری فلائٹ اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہے، تو ہم کو معلوم ہے، تو ہم ویٹنگ روم میں انتظار کرتے، لیکن ہم کو انتظار اتنا برا نہیں لگتا ہے کہ ہم کو ہماری فلائٹ کا وقت معلوم ہے، لیکن ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کے ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھا ہے اور اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے، لیکن اس کی فلائٹ موت کی کب آئے گی اسے خبر نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہم کو تیاری کتنی رکھنی ہوگی، ہم سفر پر جانے سے پہلے کتنے دن پہلے سے تیاری کرتے ہیں، جب ہمیں جانا ہوتا ہے چھٹی اپنے اپنے کنٹریز میں تو ہم مہینوں پہلے سے تیاری کرتے ہیں، بیگ تیار کرتے ہیں، کیا خریدنا ہے، کیا رکھنا ہے، ہر چیز ہم سوچتے ہیں۔ تو ایسی ہم کو آخرت کا سفر درپیش ہے، تو میں اور آپ ہم کب تیاری کریں گے اپنی آخرت کی؟ کیا ہم یہ سوچے بیٹھے کہ ہم کو ابھی بہت سال بعد موت آئے گی؟ موت کبھی بھی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تم فرما بردار ہو۔ تو اصل چیز، اصل فکر کس کی ہونی چاہیے؟ کہ میں اور آپ اپنی آخرت کا سامان تیار کر لیں، اپنی آخرت کے لیے توشہ تیار کر لیں، وہ سامان، وہ اعمال اپنے لیے جمع کریں جو ہم کو آخرت میں کام آئیں گے، کہ جب موت آئے تو ہمیں افسوس اور حسرت نہ ہو کہ ہائے یہ کرنا تھا، یہ پلاننگ تھی، مجھے تو وہ نیک کام کرنا تھا، مجھے تو وہ نیک کام کرنا تھا، لیکن میں کچھ بھی نہ کر سکی، اللہ نہ کرے۔ تو سارے جتنے بھی ہو سکتے نیکی میں سبقت لے جائیں، نیک کام کرے تاکہ ہمارے آخرت میں وہ کام آ سکے۔ ایک چھوٹی سی بس ہم بات کر کے آگے بڑھیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے، بہت پائس انسان گزرے ہیں، عمر ثانی ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کی بہت ساری باتیں مشہور ہیں کیونکہ ماشاء اللہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ صرف 2.5 سال ان کا خلافت کا عرصہ رہا، اور انہوں نے پوری 2.5 سال میں عمر رضی اللہ عنہ کے جیسے دور خلافت لا کر بتا دیا ماشاء اللہ۔ تو بہت نیک تھے اور بہت آخرت سے ڈرنے والے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی سفر پر جا رہے تھے تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنا اپنا سامان لا کر دے دیتے، اور سامان کا قافلہ الگ ہوتا تھا جو جانوروں پر لے جایا جاتا تھا، اور لوگ اپنا سفر الگ کرتے تھے۔ تو جو قافلہ سامان کے ساتھ جانے والا تھا تو لوگوں نے اپنا سامان لا کر دے دیا، اور بعد میں یہ قافلہ پیچھے پیچھے جانے لگا۔ اب ایسا ہوا کہ یہ لوگ پہلے پہنچ گئے، یعنی سارے لوگ پہلے پہنچ گئے اور ابھی سامان نہیں پہنچا تھا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ سامان پہنچ گیا تھا اور لوگ ابھی نہیں پہنچے تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز وہاں کھڑے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے منظر کہ ہر کوئی جا رہا ہے اور اپنا اپنا سامان اتار رہا ہے یا ڈھونڈ رہا ہے۔ تو ان کو یہ منظر دیکھ کر رونا آ گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے یہ منظر دیکھ کر یاد آ گئی آخرت کی، کہ جس نے اپنا سامان رکھوایا تھا تو وہ اپنا سامان اتار رہا ہے، اور اگر کسی نے اپنا سامان رکھوایا ہی نہیں تھا تو وہ کیا اتارے گا۔ تو ایسی آخرت میں ہر کوئی اپنا سامان اتار رہا ہوگا، کہ جس نے نیک اعمال کا توشہ بھیج دیا تھا وہ تو اسے ریسیو کر رہا ہوگا آخرت میں، لیکن جس نے کچھ بھیجا ہی نہیں، کوئی توشہ، کوئی نیک اعمال بھیجا ہی نہیں، تو وہ وہاں کیا ریسیو کرے گا۔ تو آپ سوچیں واقعی میں یہ چیز ہمیں، یعنی اسی لیے انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، ہر واقعے سے انسان سبق سیکھے، ہر معاملے سے انسان سبق سیکھے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی عبرت کا سامان موجود ہے۔ تو جو نیک لوگ گزرے ہیں وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ وہ ہر چیز سے سبق سیکھتے تھے۔ تو مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی آخرت کے لیے سامان تیار کرنا ہے۔ تو کیا میں نے اور آپ نے بیگ تیار کر لیا ہے اپنا؟ کتنی نیکیاں جمع کی ہیں؟ ایک لمحے کے لیے آج سونے سے پہلے ضرور سوچیں کہ ابھی تک میری زندگی جتنی گزری ہے، 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، جتنی بھی زندگی گزری ہے، اتنی زندگی میں کیا میں نے کچھ ایسی نیکیاں کی ہیں جو میرے لیے آخرت میں کارآمد ہو سکتی ہیں؟ اور کیا آج ہم اپنی نیکیوں سے مطمئن ہیں کہ جو کیا ہے کہ واقعی قابل قبول ہے بھی کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس؟ کتنا اخلاص تھا ہماری نیکیوں میں؟ اور کیا میں اور آپ مطمئن ہیں کہ ہاں ہم نے بہت نیکیاں کما لی اور بس اب ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیگ تیار ہو گئے ہیں، پیک ہے، اور نیکیاں بس اب بھیج دینا ہے؟ تو ہم کو غور و فکر کرنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، اپنا حساب لینا ہے کہ میں نے اور آپ نے آخرت کے لیے کیا توشہ جمع کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کبھی اپنی نیکیوں پر مطمئن نہ ہو، اور مومن ایسے ہی ہوتا ہے کہ سب کچھ کر کے بھی اسے بہت افسوس ہوتا ہے اپنے حال پر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جب موت کا وقت قریب آیا تو کہا جاتا ہے کہ جب ان کو دوسرے صحابہ اکرام اور تابعین اور تبع تابعین ان کی عیادت کے لیے جانے لگے تو ابو ہریرہ رو رہے تھے بہت زیادہ۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ کیوں موت سے ڈر لگتا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، بلکہ وہ کہنے لگے کہ ابو ہریرہ نے ایک ایسے ٹیلے پر شام کی ہے کہ جس کی دوسری طرف کیا ہے اسے خبر نہیں، یعنی جنت ہے یہ دوزخ ہے۔ آپ سوچیں کہ جب یہ صحابی ایسا کہہ رہے ہیں جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ میں گزار دی، جنہوں نے سادہ زندگی گزاری، جن کو اگر گورنرشپ دی گئی بعد میں تو انہوں نے اس کو لوٹا دی کہ نہیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اور پوری زندگی واپس مدینہ آ کر علم کی تبلیغ میں لگے رہے، پوری زندگی لگا دی، رات میں جاگتے تھے، حدیثیں یاد کرتے تھے، اور دن میں کئی کئی ہزار طلبہ ان کے پاس آ کر علم حاصل کرتے تھے۔ لوگ یمن سے اپنے بچوں کو بھیج دیتے تھے ابو ہریرہ کے پاس، ایٹ اے ٹائم ان کے مجلس میں 3,000 اسٹوڈینٹس بیٹھے ہوتے تھے، ان کو حدیث سکھایا کرتے تھے۔ اور کتنا اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ابو ہریرہ کو کہ انہوں نے اتنی احادیث یاد کی ماشاءاللہ کہ آج ہم تک یہ احادیث پہنچی ہیں، سب سے زیادہ حدیث یاد کرنے والے۔ اور اتنی سادہ زندگی انہوں نے گزاری، ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے زندگی گزارتے تھے۔ ایسے صحابہ جب وہ رو رہے ہیں اور جب موت کا وقت قریب آیا تو وہ فکر کر رہے ہیں کہ میرے پاس سامان کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کا توشہ کچھ نہیں ہے، ایک ایسے ٹیلے پر میں نے شام کی ہے جس کی دوسری طرف کیا ہے مجھے خبر نہیں، جنت ہے یا دوزخ ہے۔ تو وہ اتنا ڈر رہے ہوں تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ بتائیے۔ تو ہم کو صرف اپنی، یعنی ہمارے پاس دیکھا جائے تو ہے ہی کہنے کیا، صرف نمازیں 5 وقت کی، اور وہ نمازیں بھی کیسی کہ ہم کو تو، خواتین کو، بہت ساری خواتین کو تو ہوش و حواس بھی نہیں ہوتا کہ جو نمازیں وہ پڑھ رہے ہیں اس میں ان کا 70 بھی کمپلیٹ پوری طرح سے کور نہیں ہے، اور ان نمازوں پر پھر زوم بھی بہت ہے کہ ہم تو 5 وقت کی نماز ہی ہیں۔ تو اپنی نیکیوں پر کبھی بھروسہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کرتے رہیں نیکیاں تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اس کا اجر دے انشاءاللہ۔ آیت 21، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ اب آپ سوچیں کہ پہاڑ، میں اور آپ اگر ہم پہاڑ کے سامنے کھڑے رہے تو ہم تو بونے نظر آتے ہیں، ہے نا؟ ہم انسان کتنی معمولی سی چیزیں، ہم تو 30 کلو کا ایک بیگ نہیں اٹھا سکتے، لیکن یہ پہاڑ کتنے مضبوط ہے تو کہ یہ پہاڑ کوئی اٹھا سکتا ہے۔ تو اب کہا جا رہا ہے اس سے قرآن کی عظمت کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور اس قرآن کی ذمہ داریاں کتنی زیادہ ہیں۔ سورہ احزاب میں ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ امانت، اگر ہم نے یہ امانت کسی اور کو دی ہوتی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ہم نے پہاڑوں پر پیش کیا اس قرآن کو، ہم نے دوسری چیزوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، قرآن کی عظمت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ لیکن انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا، اور انسان بڑا ہی ظلومن جہولہ کا لفظ ہے کہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔ انسان کو احساس ہی نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی، لیکن اس نے بغیر سوچے سمجھے ذمہ داری اٹھا لی۔ اس سے ایک تو انسان کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنا عزم اور حوصلہ ہے، اگر چاہے تو وہ پہاڑوں کو سر کر لے، چاہے تو وہ دریاؤں کو پار کر لے ماشاءاللہ، اور اللہ تعالی نے انسان کو سوچ اور وہ صلاحیت دی ہے۔ لیکن اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے کہ پہاڑ، اگر پہاڑوں پر اس قرآن کو نازل کیا جاتا تو وہ دبے پڑتے خشیت سے، وہ جھک جاتے، وہ دب جاتے، لیکن ہم انسان، ہم نے اسے اٹھا لیا۔ اب آپ سوچیں کہ مجھ پر اور آپ پر یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے قرآن کی، بطور امت مسلمہ، بحیثیت ایک مسلمان کے، کہ مجھے اس قرآن کو غیر مسلموں کو بھی پہنچانا ہے، اور مجھے اس قرآن کے ذریعے سے اپنی امت میں اصلاح کا کام کرنا ہے۔ کیونکہ آج ہم نے قرآن کو بند کر کے خوبصورت دزدانوں میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے، یا تو ہم اس کو برکت کی کتاب سمجھتے ہیں کہ نیا گھر بنائیں تو اس میں پڑھ لیں، قرآن خوانی کے لیے اس کو پڑھ لیتے ہیں، یا مرنے کے وقت پڑھ لیتے ہیں بس۔ تو یہ کتاب اس لیے نہیں آئی تھی، یہ کتاب تو اتنی بڑی عظیم ذمہ داری ہے کہ اگر پہاڑ پر اس کو رکھ دیا جاتا تو وہ دبا پڑتا اور پست ہو جاتا اس کے بوجھ سے۔ تو اب آپ سوچیں کہ مجھے اور آپ پر یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جسے ہمیں نبھانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والے بنے، اپنی اصلاح کرنے والے بنے، اور اس کی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ہم اس کا حق ادا کرنے والے بنے انشاءاللہ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی آیات اور وہ آیت آ رہی ہیں جو کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی گئی ہیں، اور یہ 3 مقامات ایسے ہیں قرآن میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا گلدستہ کہا جاتا ہے اس کو، یعنی بہت ساری آیت آئی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات حمیدہ ہیں۔ ایک تو آیت الکرسی ہے، دوسرا موقع سورہ حدید میں تھا، اور تیسرا یہاں پر ہے حشر میں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ سبحان اللہ، اسی میں اللہ تعالیٰ کا نام سلام مومن مہمن آیا ہے، اور عزیز جبار متکبر بھی آیا ہے۔ اور تکبر کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جو اسے کھینچے گا میں اس کو کھینچ کے رکھ دوں گا، یہ اس کو ختم کر دوں گا۔ اور تکبر ہم سب جانتے ہیں کہ کسی انسان کو تکبر زیب ہی نہیں دیتا، تکبر صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک الملک ہے۔ انسان فنا ہو جانے والا ہے، انسان ایک حقیر سی مخلوق ہے، لہٰذا اس کو تکبر زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ جبکہ زبردست ہے اور جبار ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کی بات آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہم کو اچھے نام سے پکارنا چاہیے، جو اس کے اسماء الحسنہ ہے، اس کی صفات سے ہم اس کو پکار سکتے ہیں۔ جو نام اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن میں استعمال کیا ہے، اللہ، تو ہم اسی نام سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ اور اسماء الحسنہ کی یاد کرنے کی بھی بہت فضیلت ہے، جو 99 نیمز ہے اللہ تعالیٰ کے، جو اس کو یاد کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے الحمدللہ۔ کبھی موقع رہا تو ہم لوگ اسماء اللہ الحسنہ پر انشاءاللہ الگ سے سیشن رکھیں گے، کیونکہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کو سمجھ سکیں، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی ہمارے اندر جیسا حق ہے اس کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو، اور اس کی محبت ہمارے اندر پیدا ہو، آمین۔ سورۃ الممتحنہ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ سورہ ممتحنہ، ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، تھوڑا سا ہم یہاں پر ہی پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ وہ سورت ہے، ممتحنہ کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، زیادہ اس میں خواتین کا ہی تذکرہ ہے، امتحان لینے والی سورت۔ یہاں پر ان خواتین کا ذکر آیا ہے اس سورت میں جو صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہی تھیں۔ اس میں بہت ساری وہ خواتین تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا بہت پہلے سے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا تھا، لیکن جب صلح حدیبیہ ہوئی تو یہ وہاں سے ہجرت کر کے آنے لگی۔ کچھ خواتین وہ تھیں کہ جنہوں نے بعد میں دیکھا کہ اسلام چونکہ خوب پھیل پھول رہا ہے، تو وہ انہوں نے اسلام اس نیت سے تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن اب ظاہری فائدوں کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کرنا چاہا، اور اس کے لیے بھی وہ آ رہی تھیں۔ کچھ شادی شدہ خواتین تھیں، کچھ بغیر شادی کی تھیں، کسی کی طلاق ہو چکی تھی۔ تو بہرحال یہاں پر ان خواتین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب یہ خواتین چونکہ کثرت سے آنے لگیں، اور صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس میں الرجل کا لفظ آیا تھا، رجل کا لفظ، کہ اگر کوئی آدمی مکہ سے کوئی آدمی جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو مدینہ والوں کے لیے لازمی ہوگا کہ اس آدمی کو وہ لوٹا دیں گے مکہ والوں کو، اور اگر مدینہ سے کوئی آدمی جاتا ہے چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، تو مکہ والے اس کو لوٹانے کے روادار نہ ہوں گے۔ یعنی سارے جو انہوں نے رولز لکھوائے تھے اس وقت صلح حدیبیہ میں، سارے ان کے خود کے فیور کے لکھوائے تھے۔ تو جب یہ عورتیں آنے لگی، تو جب کفار مکہ نے تقاضا کیا کہ ان عورتوں کو واپس بھیج دو، تو الحمدللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا وہاں سے ایک حل نکالا کہ ان کو معاہدہ دکھایا گیا کہ تم نے اس میں رجل کا لفظ لکھوایا تھا، تم نے عورتوں کا لفظ نہیں لکھوایا تھا۔ تو الحمدللہ ایک طرح سے ایک مسلمان عورتوں کو یہ آزادی حاصل ہوئی کہ وہ اپنے شوہروں کے پاس، یعنی مسلمان شوہروں کے پاس، یا وہ ایسی عورتیں تھیں کہ جن کے شوہر مشرک تھے اور وہ خود مسلمان ہو چکی تھیں، تو ان کو اسلامی دارالسلطنت میں آنے کا الحمدللہ موقع مل گیا۔ تو بہت عورتیں آنے لگی، پھر ان عورتوں سے بیعت لی جانے لگی، اور یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی کہ جیسے اگر کوئی مسلمان عورتیں آئی تھیں اور ان کے مشرک شوہر مکہ میں تھے، تو پھر یہ مسلمان عورتوں کے مہر ان شوہروں کو وہاں بھجوا دیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ اگر جو مسلمان عورتیں، یہ مسلمان مرد یہاں تھے اور جن کی عورتیں وہاں تھیں، تو کہا گیا کہ نہیں، جو مہر جس کے تھے وہ مہر ان کے لوٹا دو، اور اگر پہلے مسلمان عورتیں یا مرد آ چکے تھے اور ان کی بیوی آئی ہیں، تو ان کا وہی پرانا نکاح باقی رہنے دیا گیا، ان کو نئے نکاح کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس طرح سے یہ سارے احکامات اس میں نازل ہوئے، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو، تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے ہو۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے، وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں، یعنی تکلیف دیں۔ وہ تو یہ چاہتے کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے لیے نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی، نہ تمہاری اولاد۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر شروعات میں اصل میں آپ کو معلوم ہوا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب انہوں نے معاہدہ توڑا کفار مکہ نے، اور جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا ان کو انہوں نے سر عام کعبۃ اللہ کے سامنے، جب انہوں نے پناہ لی کعبۃ اللہ کے سامنے وہ لوگوں نے، تو وہاں پر سب کے سامنے کھلے عام انہوں نے ان کو قتل کیا اور جنگ کی ان سے۔ تو جب انہوں نے کھلم کھلا، اور ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کعبۃ اللہ کے پاس کسی کو قتل کیا جائے، وہاں پر تو اگر باپ کا قاتل بھی آ جاتا تو کعبۃ اللہ کے سامنے کسی کو قتل کرنے کا اختیار نہیں تھا، اور کسی کو اتنی آزادی نہیں تھی اور نہ کسی کو اتنی جرات تھی۔ لیکن انہوں نے مسلمان حلیف قبیلے کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کیا، تو وہ لوگ شکایت کرنے اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے، اور تب پھر اللہ کے رسول نے خاموشی سے جنگ کی وہ کر دی، تیاری شروع کر دی۔ لیکن آپ چاہتے تھے کہ پرامن طریقے سے مکہ فتح ہو، تو آپ نے کسی کو اس کی خبر نہ ہونے دی کہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں حملہ کریں گے، کیونکہ مکہ میں اگر اس طرح سے پہلے سے خبر پہنچ جاتی تو ہو سکتا بہت خون خرابہ ہوتا، اور وہاں اللہ کا گھر موجود تھا، لہٰذا وہاں پر بغیر خون خرابہ کی اللہ کے رسول وہاں پر فتح حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ، ان کے بیوی بچے وہاں تھے، اور چونکہ ان کا کوئی قبیلہ اسٹرانگ نہیں تھا اور وہ کہیں اور سے آ کر آباد ہوئے تھے مکہ میں، تو ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں میرے بیوی بچوں کو وہ لوگ نقصان نہ پہنچائے کافر، جو کہ یہ مسلمان تھے۔ تو انہوں نے یہ خبر، یعنی ان کی نیت خراب نہیں تھی، انہوں نے صرف اپنے بیوی بچوں کے پروٹیکشن کے لیے ایک خط لکھ کر دے دیا کسی عورت کے ہاتھوں، جو عورت یہاں سے جا رہی تھی مدینہ ہوتے ہوئے، وہ مکہ جانے والی تھی، کہیں اور سے آئی تھی، تو اس کے ہاتھوں ایک خط لکھ کر دے دیا کہ اللہ کے رسول کا ارادہ ہے مکہ پر چڑھائی کرنے کا، اور اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ یہ خبر اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول نے دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، اس خبر کو دشمنوں تک نہ پہنچنے دینا کہ ہم وہاں ان کا ارادہ رکھتے ہیں وہاں پر حملے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو خبر دے دی کہ ایسا ایسا خط جا رہا ہے اس عورت کے ساتھ، فلاں عورت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے فوراً علی رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی کو بھیجا اس کی سرکوبی کے لیے۔ وہ عورت کے پاس پہنچے، اس کو دھمکا کر اس سے وہ خط نکلوایا، اور وہ خط میں واقع میں پیغام موجود تھا۔ تو حاطب بن ابی بلتا کو بلایا گیا، اور عمر رضی اللہ عنہ، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ وہ ان کی غیرت اتنی زیادہ تھی ماشاء اللہ اسلام کے لیے، کہ انہوں نے اسی وقت تلوار نکالی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ابھی حکم کرے، میں ابھی اس منافق کا سر قلم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں کیا خبر ہے عمر کہ اللہ تعالیٰ نے بدریوں سے مخاطب کر کے فرما دیا ہو، کہہ دیا ہو کہ میں نے تمہارے سارے قصور معاف کر دی۔ تب عمر رضی اللہ عنہ نے واپس اپنی جگہ تلوار رکھ دی۔ جب حاطب بن ابی بلتا سے پوچھا کہ تم نے کہا کہ یا رسول اللہ، جلد بازی نہ کریے، میری نیت دشمنی کی نہیں تھی اور میں منافق نہیں ہوں، میں نے کسی اسلام کی دشمنی کی بنا پر یہ خط نہیں لکھا، میں نے صرف اپنے بیوی بچوں کے پروٹیکشن کے لیے خط لکھا ہے، اور ان کی توبہ قبول بھی ہو گئی، مطلب انہوں نے معافی بھی مانگ لی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس خط کو کفار تک پہنچنے سے بچا لیا۔ تو یہ اسی بات کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اور آگے وہ ان خواتین کا ذکر ہے جو کہ بیعت کرنے کے لیے آئی تھی اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں، ہم نے تم سے کفر کیا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنی ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا، اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیرے ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا، اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس لیے کیا گیا کہ حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا تھا، انہوں نے اپنی بیوی بچوں کی محبت میں مجبور ہو کر یہ کام کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے بیوی بچے اصل میں یہ آزمائش ہیں، اور تمہارے یہ بیوی بچے کل قیامت کے دن تمہارے کوئی کام میں نہیں آنے والے، اور تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے کہ جب ایمان نہیں لائے ان کی قوم نے تو وہ ان سے بیزار ہو کر نکل پڑے۔ تو اصل تمہارے لیے محبت کس سے ہونا چاہیے؟ تمہیں اپنے ایمان والے ساتھیوں سے۔ تو محبت کے تقاضے ایمان سے جڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو ایک عمل غیر صالح تھا، وہ تمہارے اہل میں سے کیسے ہو سکتا تھا؟ تو ان نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی وہ ان کا بیٹا نہیں قرار پایا اور ان کے اہل میں شامل نہیں ہوا. تو اصل جو آپس میں محبت کا تقاضا ہے تو وہ خونی رشتے نہیں بلکہ ایمان ہے. ٹھیک ہے, جب ایمان آ جائے اور خونی رشتے پھر اس کے بعد زیادہ حقدار ہوتے ہیں اگر حقوق کے لحاظ سے. لیکن جب اسلام کی بات آئے تو اس میں سب سے پہلے دین اسلام اور اس کے لیے ہمدردی اسلام کے لیے ہونا چاہیے, نہ کہ اپنے رشتے داروں کے لیے. تو بہرحال یہاں پر انہیں حاطب بن ابی بلتا کا ذکر ہے, اور اسی لیے بیوی بچوں کی بات کی گئی کہ جن کی محبت میں گرفتار ہو کر تم اتنا بڑا کام کرنے چلے تھے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے یعنی تم لوگ ان کا ساتھ دینے لگے, تو یہ چیز بہت غلط ہے. تو ہماری ساری ہمدردیاں ساری محبتیں کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اہل ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے. بھلے ہی معاملہ بیوی بچوں پر یا رشتہ داروں پر کیوں نہ پڑ رہا ہو, لیکن اسلام سب سے اہم ہے اور دین اسلام سب سے اسی کے لیے ہماری ہمدردی ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ ایون اپنے والد سے بھی بیزار ہو کر وہ نکل گئے, اور جب تک ان کو علم نہیں تھا والد کے لیے دعا کا وعدہ کر لیا, لیکن جب ان کو علم ہو گیا کہ ان کے لیے دعا کرنا بھی بیکار ہے تو وہ اس سے بری الذمہ ہو گئے. انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے. یہی وہ اسوہ حسنہ کا ہم نے جو پڑھا تھا نا, کہ ایک تو اللہ کے رسول کے لیے پورے قرآن میں صرف دو لوگوں کے اسوے کا ذکر آیا ہے. یعنی وہ اسوہ جس پر سب کو فالو کرنا ہے, وہ اسوہ جس پر سب کو چلنا ہے. تو یہ اسوہ کا جو لفظ ہے یہ صرف دو نبیوں کے لیے آیا ہے, ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے کی بات کی گئی ہے, اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پر چلنے کے ذکر کیا گیا ہے. تو ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو, اس سے کوئی منحرف ہو تو بے نیاز اور اللہ تعالیٰ اپنے بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تمہیں دشمنی مول لی ہے. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے. ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد بہت سارے لوگ, خالد بن ولید, عمر بن عاص رضی اللہ عنہ, عاص بن وائل, ہشام, ابو سفیان, اکرمہ بن جہل, ابھی جہل, سب کے سب الحمدللہ مسلمان ہو گئے. اور ان کی آپس کی محبت اب کس وجہ سے ہو گئی تھی؟ اسلام کی خاطر. وہی خالد بن ولید جو کہ اسلام کے خلاف لڑ رہے تھے, ماشاءاللہ وہ ایسی ان کی تلوار نکلی کہ وہ اسلام کے دشمنوں کے خلاف اٹھنے لگی ماشاءاللہ. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام. اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے. ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں. انہیں اور بھی آپس میں آس پاس میں لوگ تھے, کفار مکہ کے علاوہ بھی لوگ تھے آس پاس. تو ان سے دشمنی کی بات نہیں کی جا رہی ہے, ان سے جنگ کی بات نہیں کی جا رہی ہے, بلکہ جو لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی دشمنی نہیں کی تو تم ان کے ساتھ انصاف کرو. لیکن جن لوگوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے ان سے تو تم کو بدلہ لینا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنہن اللہ اعلم بایمانہن فان علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بإسم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو, نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال. ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو. یہ وہی والی بات ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے کہ جو عورتیں مسلمان ہو کر آئیں تو ان کے پرانے شوہر جو کہ کافر ہیں ان کو ان کے مہر لوٹا دو. تو یہ مسلمان حکومت کی ذمہ داری کہ وہ مہر لوٹا دیں گے. اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو. اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو. جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو, اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں. یہ اللہ کا حکم ہے, وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ آپ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا گیا، کیونکہ بہت ساری کافر عورتیں وہاں سے جو یہاں کافر عورتیں تھیں وہ ادھر جا رہی تھیں جو کہ مسلمان کی نکاح میں تھی، تو نکاح ختم ہو گیا، اور جو وہاں پر بہت ساری مسلمان عورتیں تھیں جو کافروں کے نکاح میں تھیں وہ یہاں آ رہی تھیں کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان مسلمان عورتوں کے مہر ان کے کافر شوہروں کو دے دو، اور تمہاری جو عورتیں چلی گئی ہیں جو کہ کافر ہیں تو تم ان کے مہر ان کو لوٹا دو، اور اگر ان لوگوں نے مہر نہیں دیے ہیں تو پھر تم یہ مہر اور وہ مہر دونوں سے تبادلہ کر لو تاکہ معاملہ صاف ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو۔ اب یہاں پر اسپیشلی خواتین کے ساتھ بیعت کا ذکر آ رہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لیتے تھے، لیکن خواتین سے آپ نے کبھی کسی نامحرم خاتون سے اپنے ہاتھ نہیں ملایا، اور آپ عورتوں سے زبانی بیعت لیتے تھے۔ فتح مکہ کے وقت بھی جب آپ بیعت لے رہے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے ساتھ کھڑا کر رکھا تھا، اور کچھ لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے بیعت لینے کے لیے، کچھ اللہ کے رسول کے پاس، اور انہوں نے بھی کسی سے ہاتھ نہیں ملایا، یعنی کوئی خاتون سے انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں خواتین کے ساتھ جو اسپیشل بیعت ہے کہ چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، یعنی وہی ابارشن والی بات ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، یعنی کسی پر، یعنی یا تو اپنے جو نسب ہے اس میں چینجز نہیں کریں گی اور نہ ہی کسی کے اوپر بہتان گھڑیں گی، اور ہر معروف میں اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں گی، نافرمانی نہیں کریں گی۔ تو جب یہ بیعت وہ لے لیں تو الحمد للہ ان سے نکاح تم کر سکتے ہو، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ اللہ تعالی رحم فرمائے۔ سورۃ الصف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ سورہ صف یہ بھی مدنی سورہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یہاں پر خاص طور سے مومنوں سے بات کی گئی ہے کہ ایک تو اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، زمین اور آسمان کی ہر چیز، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اور خاص طور سے مومنوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیوں تم وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ الحمدللہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں کیسی تعلیم دیتا ہے، اور ہمارا دین ہمیں کس اخلاق کی تعلیم دیتا ہے کہ تم وہی بات کہو جو تم کرتے ہو، یعنی قول اور عمل کا تضاد، قول اور فعل کا تضاد، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور کل قیامت کے دن جن لوگوں کو دکھایا گیا تھا کہ جن کی زبان آگ کی ہوگی یا ان کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہوگا، تو اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے لیکن کرتے نہیں تھے، یعنی دوسروں کو تو کہتے تھے نیک عمل کا لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ یا کچھ لوگوں کو بتایا گیا کہ جو اپنا پیٹ میں سے اتڑیاں نکل رہی ہیں اور وہ سنبھالے اور چکی کی طرح وہ گھوم رہے ہیں، اس طرح سے کسی کے گرد گھوم رہے ہیں، تو پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ آپ کی امت کے مقرر ہیں جو کہ تقریریں تو بہت بڑی بڑی کرتے تھے لیکن عمل ندارد تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس لیے بعض اوقات بہت ڈر بھی لگتا ہے کہ بولنا بہت آسان ہے لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم کو کوشش کرتے رہنی چاہیے جتنا ہمارے استطاعت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیت ہی دیکھنے والا ہے۔ ایک طرح سے شیطان اس طرح بھی مایوس کرتے کہ اچھا بولیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، یا ہم اتنے پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتے، جب ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے، جب ہم باہر نکلیں گے اور کچھ بولیں گے اور کام کریں گے، ایک طرح سے شیطان اس طرح بھی ہمیں بہکاتا ہے۔ تو نہیں، ہم کو کوشش کرنا ہے اپنی استطاعت کے مطابق کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم اس پر عمل بھی کریں، کہ اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے جو کرتے نہیں، تو لہٰذا وہی ہم کو کرنا ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں، اور وہی ہم کو بات آگے پہنچانی ہے۔ اور یہ منافق ہوتا ہے کہ جو بات تو کرتا ہے لیکن جھوٹ کرتا ہے. اور دوسری بات یہاں پر صف کی بات کی گئی ہے, یعنی صف کی اہمیت کا ذکر کیا گیا کہ مومنوں کی صفت یہ بتائی گئی کہ جب وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو ایسے لڑتے ہیں صف بستہ ہو کر گویا کہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے. اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ فرشتوں کی صفت اور کوالٹی بھی یہ بتائی گئی کہ وہ صف بنا کر نکلتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے پرندوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بھی کس طرح سے ایک لائن میں جاتے ہیں ماشاءاللہ. چیونٹیوں کا آپ نے دیکھا, تو صف بنانا بہت پسندیدہ کام ہے. ہماری نمازوں کی صفیں آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں تو عبادت کے موقع پر اتنا ڈسپلن سکھایا گیا ہے کہ ایک اذان کی آواز ہوتی ہے اور اقامت کھڑی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی تتر بتر لوگ بیٹھے ہوئے تھے لیکن سبحان اللہ کیسے سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو صف بنانا یہ فرشتوں کا کام ہے اور صف اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت محبوب ہیں جو ڈسپلن اور اصول کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کریں. یعنی ایک طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کے سارے کام الٹے سیدھے ہوتے ہیں کہ کیا چیز کہاں رکھ رہے ہیں. ایون بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ تقریر کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اپنے پیپرز تو لکھے ملتے ہی نہیں ہیں, ایک پیج کے بعد وہ دوسرا پیج دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کون سے پیج کا ان کو پڑھنا تھا. تو مسلمان اصل میں سارے کام بہت ہی اصول اور ڈسپلن کے ساتھ کرتا ہے, لہٰذا اپنے آپ کو ہم آرگنائز کریں اور جو بھی کام کریں صف بنا کر کریں, جس سے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں, تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے, اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل, میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے, اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو صریح دھوکہ ہے, اب بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بوتان باندھے حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو. ایسے ظالموں کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیا کرتا. ہم سبھی جانتے ہیں کہ تورات میں اور ابھی بھی آج بھی حالانکہ کہ اتنا اس میں بگاڑ آ چکا ہے, اتنی اس میں تحریف ہو چکی ہے تورات اور انجیل میں, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا اس میں ذکر موجود ہے, اور خوشخبری دی گئی ہے کہ ایک رسول آئے گا جن کا نام احمد ہوگا. اور اگر ہم اس کو جو لفظ ان کے یہاں پر آیا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کریں, جو اگر عبرانی زبان یا آرامی زبان ہے جو اس وقت کی سیرین زبان تھی, تو اس میں وہ اس لفظ کو ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب احمد ہی بنتا ہے. تو بہرحال یہ ان کی کتابوں میں ابھی بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول آئیں گے, اور یہاں پر بھی وہی ذکر کیا جا رہا ہے, لیکن انہوں نے انکار کر دیا. عبداللہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں, اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے. سبحان اللہ, یہاں پر دین اسلام کو نور سے تشبیہ دی گئی ہے, اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ کفار کی ہمیشہ سے کوشش رہی اور آج بھی کوشش ہے کہ اسلام کو دبانے کے لیے ان لوگوں نے ہر طرح سے جو وہ کر سکتے تھے اور آج بھی کر سکتے ہیں وہ سب کر لیا. لیکن الحمدللہ دین اسلام یہ ایک دین فطرت ہے, اور اس کو اس طرح سے پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا. لوگ کتنی بھی کوشش کریں, کتنا بھی پروپیگنڈا کریں اسلام کے خلاف, اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے دین پر غالب کر دے خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, میں تم کو بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا, یہ ہے بڑی کامیابی. اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا, اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح. اے نبی, اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو. سبحان اللہ, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تجارت سے بات کی ہے, اور تجارت انسان کو یہ لفظ بہت اٹریکٹ کرتا ہے کہ آؤ میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت جو تمہیں نقصان عظیم سے بچا لے. یعنی ایسی تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. یعنی دنیا میں تو اگر ہم تجارت کرتے ہیں تو یقین جانے کہ ہم کو خطرہ رہتا ہے نا کہ پتہ نہیں نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا, ہم نہیں جانتے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو تجارت ہے کہ ایمان اللہ پر لانا, اللہ اس کے رسول پر, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ سب سے بہتر ہے. یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کوئی دھوکہ نہیں, کوئی گھاٹا نہیں ہے. تو سب سے یعنی بہترین اگر کوئی تجارت ہو سکتی تو اللہ کے راستے میں جد و جہد ہے اپنی جان سے اور اپنے مال سے. تو آج ہم کیا لگا رہے ہیں کہ اس تجارت میں ہم اپنا پیسہ لگائیں گے, انویسٹ کریں گے تاکہ ہمیں 100% اس کا انشاءاللہ فائدہ پہنچے, اس کا پروفٹ ہم کو ملے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کے مددگار بنو. جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا, من انصاری الی اللہ, قال الحواریون نحن انصار اللہ, فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ, فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فأصبحوا ظاہرین. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار, اور حواریوں نے جواب دیا تھا ہمیں اللہ کے مددگار. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا, پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے. سبحان اللہ, یہ والی آیت بھی بہت بہترین ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار. حالانکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اتنے بڑے لشکر کو, ہاتھیوں والے لشکر کو اللہ تعالیٰ صرف چند ابابیلوں کے ذریعے سے لوٹا سکتا ہے اور نیز تو نابود کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسی الحمدللہ ایسے کئی لشکر ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے کن کہنے کی دیر ہے اور فیکن ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایکچولی اللہ تعالیٰ ہم کو مدد پر اکسا کر ہم کو ہی فائدہ دینا چاہتا ہے, اس کا ہم کو اس کا اجر دینا چاہتا ہے. تو جو بھی اللہ کے راستے میں نکلے گا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں جو خدمت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا مددگار ہوگا. اور یہ ہر نبی کے ساتھی رہے ہیں, ہر نبی کے پیروکار رہے ہیں جو ان کا ساتھ دیتے تھے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی صحابہ اکرام ہوئے رضی اللہ عنہم, ایسے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ حواری تھے جو کہ ان کا دین کے راستے میں انہوں نے مدد کی عیسیٰ علیہ السلام کی, اور بعد میں بھی انہی کے ذریعے سے الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 12 کہا رہے تھے کہ 12 لوگ تھے وہ, لیکن ان 12 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فوقیت دی ماشاءاللہ کہ انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی اور ایک بہت بڑا بادشاہ اس وقت کا اسلام اس نے قبول کیا, اور پھر سارے کے سارے لوگ مسلمان بن گئے ماشاءاللہ. تو اگر اللہ تعالیٰ کام لینا چاہے تو چند لوگوں سے بھی لے لیتا ہے, لیکن بس ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قدم رکھیں. سورۃ جمعہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورة جمعة, یہ بھی مدنی سورت ہے. ہم عادت ہو گئی جمعہ کہتے کہتے تو میم پر پیش ہے اصل میں, لیکن اس کو جمعہ بھی پڑھا گیا ہے. مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میم پر جزم کے ساتھ بھی اس کو جمعہ پڑھا گیا ہے اور جمعہ بھی پڑھا گیا ہے. جمعہ پڑھیں گے تو جمع کے اس معنوں میں آ جائے گا جس میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. بادشاہ ہے, قدوس ہے, زبردست اور حکیم ہے. سبحان اللہ, وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے, ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں. اللہ زبردست اور حکیم ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کام بتائے گئے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, کہ اللہ کی آیات کی تلاوت, تزکیہ اور کتاب کی تعلیم اور حکمت, اور حکمت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. یہ سب اللہ کے رسول, یہ تمام چیزیں لے کر بھیجے گئے, اور اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے ہم سب کو الحمدللہ نیکی کی راہ دکھائی اور ہم سب گمراہی میں پڑنے سے بچ گئے. اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی نعمت سے نوازی اور رسول اللہ کو ہمارے لیے مبعوث کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا, ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے. ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا. بہت ہی عجیب مثال دی گئی ہے, اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی. اور یہاں پر گدھے کا لفظ آیا ہے. جانوروں میں بھی سب سے ایسا جانور جس کو اگر ہم جانتے کہ گدھا, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی بے وقوف کسی کو کہنا, تو اس کو بہت سارے لوگ گدھا کہتے ہیں. یہاں پر اہل کتاب کی مثال دی جا رہی کہ ان لوگوں کو جن کو کتاب کا حامل بنایا گیا تھا, تورات کا اسپیشلی, اور تورات شریعت تھی اصل میں, تورات میں جیسے قرآن ہے سیم ویسی تھی تورات بھی. اس کو نور بھی کہا گیا اور قرآن کو بھی نور کہا گیا, تورات کو بھی فرقان کہا گیا, قرآن کو بھی فرقان کہا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایز دیٹ از قرآن کی طرح تورات تھی. تو ان لوگوں کو جن کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا, جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ ہم نے اس قرآن کو اگر پہاڑوں پر نازل کیا ہوتا تو وہ اس کے بوجھ سے دبا پڑتا اور جھک جاتا, تو ایسی ہی کتاب کا بار ان سے بھی نہیں اٹھایا گیا. یعنی کتاب کی ذمہ داری, اس کا حق ادا کرنا, یعنی حامل تورات ہونے کے ناطے ان کا کام یہ تھا کہ وہ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاتے, اس کتاب کی تعلیم لوگوں کو دیتے, لیکن انہوں نے اس کے تقاضے پورے نہ کیے. تو اب کیا ہوا ان کی مثال کہ جس طرح گدھے پر کتابیں لدی ہوں اور وہ نہیں جانتے کہ اس کی پیٹ پر کیا ہے, اسی طرح یہ تورات کو اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ یہ کتاب کس لیے آئی ہے اور ان سے کیا چاہتی ہے. جیسے پیچھے اللہ کے رسول کو کیا کہا گیا کہ ہم نے یہ رسول اس لیے بھیجا کہ وہ کتاب کے ذریعے سے تعلیم کو عام کرے. اس کتاب کی تلاوت الگ ہے اور تعلیم الگ ہے. آپ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف تلاوت کافی ہے تو پھر اس کا مطلب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, وہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو کتاب کی تعلیم الگ ہوگی اور کتاب کی تلاوت الگ ہوگی. تجوید ایک الگ سبجیکٹ ہے اور کتاب کی تعلیم, اس کو سمجھنا, اس کو پڑھنا اور اس کے مطابق امپلیمنٹ کرنا, وہ ایک بالکل ڈفرنٹ چیز ہے. تو انہوں نے اس کتاب کی تعلیم اور اس کی تزکیے پر توجہ نہ دی تو ان کی مثال گدھے کی سی ہو گئی کہ گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے پیٹھ پر کیا ہے, کتابیں ہیں یا کوئی بوجھ لدا ہوا ہے کہ اس کے اوپر کچھ اینٹیں اور ریت اور وغیرہ یا سامان لاد کر اس پر لے جایا جا رہا ہے, یا کچھ اور بوجھ رکھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں. تو گدھے کو تو نہیں احساس ہوگا نا, کیونکہ وہ پڑھ تو نہیں سکتا. تو ان کا حال گدھے سے بھی بدتر ہے. وہ تو سمجھ بوجھ نہیں رکھتا اس لیے معذور ہے, یعنی گدھا, اور یہ تو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, تورات کو پڑھتے ہیں اور اس کے معنی سے ناواقف نہیں ہے, پھر بھی یہ اس کی ہدایت سے جان بوجھ کر منہ موڑ رہے ہیں اور اس نبی کو یعنی اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں, جبکہ یہ تورات کو بھی پڑھے ہوئے ہیں اور قرآن کو بھی جانتے ہیں اور اللہ کے رسول کو بھی جانتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کتاب کس لیے آتی ہے, کہ اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے. بوجھ کیسے سمجھیں گے جب ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے, کیونکہ آپ دیکھیں جانور کی ہم مثال دی گئی, اور جس جانور کی مثال دی گئی ہے وہ بھی بہت جانور ہمارے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوتا ہے. ہم میں سے سب لوگ جانتے ہیں کہ جو دوسرے جانور ہیں ہم اس کو اتنا ناپسندیدہ قرار نہیں دیتے جتنا کہ گدھے کو کرتے ہیں, اور گدھے کو بے وقوف ہی سمجھا جاتا ہے. تو کیوں بے وقوف؟ کیونکہ وہ سمجھتا نہیں ہے اور کتاب تو وہ بالکل ہی نہیں جانتا, تو اس کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا. اگر وہ کتابیں لاد بھی دی جائے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. قصور کس کا ہے؟ جو سمجھتے ہوں پھر بھی اس کو نہ پڑھتے ہوں. تو کتاب کس لیے آتی ہے؟ کہ اس کی تعلیم کو عام کیا جائے. تو جو علم کے دعوے دار تو ہوں لیکن اس پر عمل نہ کریں, انہیں یہاں پر جانور سے تشبیہ دی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ جانور نہیں جانتے کہ ان پر کچھ بوجھ لدا ہوا ہے, یا علم و حکمت سے بھری ہوئی کتابیں ان کے اوپر لدی ہوئی ہیں, لہٰذا وہ اس کو پڑھ نہیں پاتے. لیکن جو انسان ہے وہ جانتے ہیں کہ کتابیں کس لیے ہوتی ہیں. اگر وہ اس کے باوجود بھی اس کو نہ پڑھیں تو پھر کیا فائدہ پڑھنے کا, یا کیا فائدہ کتابوں کا؟ کچھ لوگوں کی لائبریریز کتابوں سے بھری پڑی ہوتی ہیں, بک شیلف, لیکن وہ کتابیں صرف دکھانے کے لیے ہوتی ہیں. کچھ لوگ صرف شو کے لیے کتابیں رکھتے ہیں, اور کچھ لوگ کتابیں رکھتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. تو آج ہمارے پاس یاد ہے کہ ہم سب حامل قرآن ہیں, وہ حامل تورات تھے, ہم حامل قرآن ہیں. ان لوگوں نے کتاب کی تعلیم کو عام نہیں کیا, نہ انہوں نے اس کتاب کی تعلیم کو خود سمجھا, نہ دوسروں کو پہنچایا, نہ عام لوگوں تک اس کو پہنچنے دیا. آج کے قرآن کے ساتھ ہم بھی یہی نہیں کر رہے ہیں کہ آج قرآن کو ہم نے اس لیے لیا ہے یا اس طرح سے لیا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے ایک عملی کتاب سمجھا ہو, کیونکہ یہ قرآن تو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آئی تھی. تو قرآن کے حقوق کو ہم جانے کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں. تو یہاں پر جن کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا ان کی مثال دی گئی ہے. آج ہم بھی حامل قرآن ہیں, کہ ہم بھی اس کتاب کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس آیت کی کتاب کو جھٹلانے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ کتاب پر ایمان تو رکھتے ہوں لیکن نہ اس کتاب کو پڑھتے ہوں, نہ اس پر عمل کرتے ہوں, اور نہ ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں. تو یہ کتاب کو جھٹلانا ہوا. تو کتابیں کس لیے ہوتی ہیں؟ ہم سبھی جانتے ہیں کتابیں صرف بک شیلف کی زینت کے لیے نہیں آتی ہیں کہ ہم اس کو دیواروں پر خوبصورت سے سجا کر رکھ دیں, بلکہ کتابیں پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں. اس کو پڑھا جائے, اس کے مطابق عمل کیا جائے. یہود نے کہا جاتا ہے کہ تورات کی کئی شرحیں لکھی تھیں جسے تلموت کہتے ہیں، لیکن ان کی عملی زندگی کا حال یہ تھا کہ یہ سب باتیں کتابوں میں لکھی تھی اور اس پر عمل ندارد. تو آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں نے کئی کتابوں کی شرحیں لکھی ہیں، شرحوں پر شرحیں لکھی گئیں، شرحوں پر شرحیں لکھی گئیں، اصل کتاب کہیں گم ہو کر رہ گئی اور لوگوں کے نزدیک بس صرف ان کی شرحیں اور ان کی اماموں کی کتابیں وہ زیادہ قابل تقلید بن گئیں. اصل کتاب کو پیچھے ڈال دیا اور شرحوں پر شرحیں ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. آگے دیکھیں، ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چاہتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس زوم میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. پیچھے ہم نے کتاب کے بارے میں پڑھا کہ کتاب کس لیے ہوتی ہے، تاکہ اس کو پڑھا جائے. تو وہ لوگ جو کہ کتاب پڑھ کر بھی سمجھتے نہیں، تو لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل ہم ادل، کہ جو لوگ کتاب ہوتے بھی اس کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ اس سے وہ بصیرت کا کام لیتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. اور قرآن اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر اتارا جاتا تو یہ پہاڑ اس کے بوجھ سے جھک جاتے تھے. تو لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو امانت کو زمین اور آسمان کے سامنے اور پہاڑوں پر پیش کیا، تو فابین انکار کر دیا ان لوگوں نے، این یحملنا اس کو اٹھانے سے، اس کے بوجھ کو اٹھانے سے. اشفقنا منہ وحملہ الانسان انہ کان ظلوما جہولا، تو آپ سوچے کہ انسان نے اس کو اٹھا لیا، لہٰذا اب انسان کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کے حقوق کو ادا کرتا رہے. تو کیا ہے اس کتاب کے رائٹس، کیا ہے اس کتاب کے حقوق؟ الگ الگ علماء نے الگ الگ چیزیں بتائی لیکن سب ملتے جلتی ہیں. سب سے پہلے تو اس کے اوپر ایمان لانا اور اس کی تعظیم کرنا، پھر اس کی تلاوت اور اس کی ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا، ورتل القرآن ترتیلا، پھر تفکر اور تدبر، جیسے ہم نے پیچھے تدبر کے بارے میں پڑھا تھا کہ غور و فکر کرنا اس کی آیت میں اور اس کی ڈیپ نالج حاصل کرنا، پھر اس کے احکامات کو، اس کے جو حکم ہے عوامر اور نواہی ان کو ماننا، پھر اس کی تبلیغ کرنا کہ آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کو آگے دوسروں کے یعنی جو نان مسلم سے ان تک پہنچانا، اور خود اپنے مسلمانوں میں اس کو عام کرنا. تو ایمان لانا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، آگے پہنچانا، یہ قرآن کے حقوق ہیں. تو یہاں پر جمعہ کے احکامات بتائے جا رہے ہیں کہ اصل میں جس وقت ابھی جمعہ فرض نہیں ہوتا اور مسلمانوں کو اس کے آداب نہیں سکھائے گئے تھے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جب اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے اور آپ نماز کے لیے، خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، تو اتفاق سے اسی دوران کوئی قافلہ آ گیا، تجارتی قافلہ. اور وہ تجارتی قافلہ دراصل بہت دنوں کے بعد آیا تھا، اور پہلے زمانے میں آپ کو معلوم تھا کہ ایسی دکانیں تو نہیں ہوتی تھیں، بہت سالہ سال میں کچھ مال ادھر سے ادھر آتا تھا اور ادھر سے ادھر جاتا تھا. تو یہاں پر جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ قافلہ آیا ہے تو لوگ اس قافلے سے چیزیں خریدنے کے لیے، کہ پھر ایسا نہ کہ دوسرے لوگ خرید لیں، دوڑ پڑے اور صرف چند صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سخت ناپسند کیا اور یہاں پر آیت نازل فرما دی کہ وہ لوگ تجارت کی طرف چلے گئے اور تمہیں کھڑا اکیلا چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد جمعہ کے احکامات اور کچھ آداب بتائے گئے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن مسلمانوں کو نماز کے لیے سب کاروبار بند کر دینا چاہیے. ایون اگر وہ نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں اور ان کی خود کی شاپس ہوں اگر، تو ان کو چاہیے کہ وہ شاپس نماز کی تیاری کے لیے کم سے کم نماز سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے بند کر دینا چاہیے تاکہ نماز کی تیاری ہو. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا گلف کنٹریز میں، اسپیشلی سعودی عرب میں، 10 بجے ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں تاکہ نماز کی تیاری ہو جائے. اور الحمدللہ اس میں تو چھٹی بھی رہتی ہے تو بہت آسانی ہے، لیکن جو لوگ نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں ان کے لیے مشکل ہے تھوڑی سی. تو لیکن جمعہ کی آداب ہم کو سکھائے گئے ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح سے ایسے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر پھیری والے آتے ہیں نا، جو مطلب ٹھیلے پر لے کر سبزیاں بیچتے ہیں یا کچھ بھی چیزیں بیچتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے اس طرح سے شروع کیا کہ اب وہ اس دوران ہی جمعہ کے دن نماز سے لے کر، خطبے سے لے کر نماز تک کے دوران وہ لوگ کوئی چیز خریدتے بھی نہیں ان لوگوں سے، سبزی والوں سے، اور ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی یہ ٹائم سبزی بیچنا بند کر دیں کیونکہ جمعہ کی نماز کا ٹائم ہے. اور کچھ مسلمان اتنے بیچارے کیا کہنا چاہیے کہ لا علم ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ وہ جمعہ کی نماز کے لیے بھی سبزیاں بیچتے ہیں. تو جمعہ کی نماز کے لیے تو کم از کم یعنی تین مسلسل جمعے کسی نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. آپ اس سے سوچے کہ ہم کو اپنے مسلمانوں میں کتنی اصلاح کا کام کرنا ہے, کتنی تعلیم کو ہم کو عام کرنا ہے کہ بہت سارے جو ایسے مسائل ہیں جمعہ کے بارے میں اس کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہے. اور جمعہ کے آداب کیا ہے کہ جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کی اذان سے پہلے یعنی جو اذان ہوتی ہے جب جماعت کھڑی ہوگی خطبہ شروع ہونے سے پہلے تو وہ اذان کے وقت ہی مسجد پہنچ جانا چاہیے. تو فرشتے دفتر لیے کھڑے ہوتے ہیں یعنی رجسٹر لیے اور وہ سب آنے والوں کا نام لکھتے ہیں. تو جو لوگ اذان تک پہنچ گئے ان کے نام لکھ لیے جاتے ہیں, لیکن جو اذان کے بعد پہنچے تو فرشتے خود وہ اپنا رجسٹر بن کر کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں, یعنی ان کا نام لکھا ہی نہیں گیا جمعہ کی نماز میں. اور جو سب سے پہلے آتے ہیں اس کو ایک اونٹ کے برابر اجر ہے, پھر اس گائے کے برابر, پھر اس طرح سے ایک ایک اللہ کے رسول نے بتایا ہے مرغے کے برابر اور انڈے کے برابر. اور جو لوگ خطبے کے بعد آتے ہیں ان کے لیے پھر کوئی اجر نہیں ہے. تو لہٰذا ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اتنا بھاگ دوڑ کر کے آتے ہیں. یہاں کی باتیں میں کر رہی ہوں, انڈیا کی بات کر رہی ہوں اور پاکستان میں بھی یقیناً ایسے ہی ہوتا ہوگا کیونکہ دونوں ممالک کے حال ملتے جلتے ہیں کہ ادھر ادھر سے بھاگ دوڑ کر کے آئے. ایک سوا بجے نماز ہے اگر جماعت ہے تو ایک بجے گھر پہنچتے ہیں اور غسل کیا جلدی میں بھاگ دوڑ میں, ٹوپی بھی ملتی نہیں ہے, پھر عطر کی شیشی ڈھونڈی جاتی ہے تاکہ عطر لگائیں, اور ایک طرح سے شور ہوتا ہے گھر میں. اور کب پہنچتے نماز کے لیے, کہ جب خطبہ ختم ہو گیا اور اب نماز کھڑے ہونے والی ہے. جب کہا جائے کہ بھائی خطبہ سننے کیوں نہیں گئے تو کہتے کہ ہاں معلوم ہے مولوی صاحب کیا کہیں گے, وہ ہمیشہ یہ وہ جو کہتے ہیں وہی کہتے رہتے ہیں تو کون خطبہ سنے. تو ہمارے یہاں کیا کانسیپٹ ہے کہ جو عربی کا خطبہ ہوتا ہے بالکل جو ایک منٹ کا, تو ایک منٹ کا خطبہ اس کو خطبہ کہتے ہیں. اصل میں خطبہ وہ نہیں, خطبے کا مطلب ہے کہ اس نماز میں یعنی جمعہ کی نماز میں چونکہ پورے محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایک مسلمان امام کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ اس دن وہ کوئی ایسی کارآمد بات کہے جس سے لوگوں کے دل نرم ہوں, جس سے لوگوں کے دل نیکی کی طرف مائل ہوں. تو خطبہ جامع ہونا چاہیے اور خطبہ ایسا ہو کہ جس سے لوگ اٹریکٹ ہو کر مسجد کی طرف آئیں نہ کہ اس سے دور بھاگیں. اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کے حالوں کی اصلاح فرمائیں اور سبھی لوگوں کی اصلاح فرمائیں تاکہ ہم جو واقعی میں احکامات ہیں ان پر ہم عمل کرنے والے بنیں انشاءاللہ. ویسے آپ لوگ کوشش کریں کہ جمعہ کے جو آداب ہیں اس کو آپ ایک جگہ لکھ کے رکھیں تاکہ ہم اپنے گھر والوں کو بتا سکیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی پڑھ کر سنا سکیں انشاءاللہ. سورہ منافقون, یہ بھی مدنی سورت ہے اور جیسے کہ اس کے نام سے ہی معلوم ہے کہ اس میں منافقوں کا کچھ نہ کچھ ذکر ضرور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو, مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں. کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا, اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی, اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ لا یشعرون لا یعلمون, کہ وہ شعور نہیں رکھتے, وہ عقل نہیں رکھتے, وہ سمجھتے نہیں ہیں, وہ علم نہیں رکھتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منافقوں کو علم نہیں ہوتا اصل میں, اسی وجہ سے وہ اپنی منافقت میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئے, بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ, مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں. ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں, یہ پکے دشمن ہیں, ان سے بچ کر رہو, اللہ کی مار ان پر, یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. ان کو یہاں پر جو لفظ تعبیر کیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حال پر رحم فرمائے, خوشبو مسندہ, کہ ان کی باتیں تم سن لو. ہم جانتے ہیں کہ منافق شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں, سورہ احزاب میں ہم نے پڑھا, سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا کہ ان کی لپ سروس بہت زیادہ ہوتی تھی کہ آپ حکم تو کریں ہم حکم کے غلام ہیں, ہم تو یہ کرنے کو تیار ہیں, ہم تو وہ کرنے کو تیار ہیں. تو یہ ان کی باتیں تم گویا کہ سنتے رہ جاؤ, بہترین بات کرنے والے. اور ان کو جب تم دیکھو تو ان کی شان و شوکت سے تم مرعوب ہو جاؤ. ان کے لباس برانڈ, ان کا برانڈ, ان کی سب چیزیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا اسٹائل. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ گویا کے کوئی شو پیس ہیں, لکڑی کے تراشے ہوئے کندے ہیں جو کہ دیوار پر سجا دیے گئے ہوں. یعنی اپنے آپ کو ظاہری طور پر ان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ تم دیکھ کر ان کو گرویدا ہو جاؤ, لیکن ایکچولی سب جھوٹے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہیں، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مال اور اولاد کو آزمائش کہا گیا ہے۔ یہ مال اور اولاد اگر اللہ تعالیٰ کی دشمنی پر یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسا رہے ہیں اور اس طرف لے کر جا رہے ہیں تو دشمن ہیں، اور اگر یہی مال و دولت اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام آ رہے تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ماشاءاللہ، بلکہ یہ رشک کا ذریعہ ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اچھی حالت میں دیا گیا صدقہ، اس کا جو اجر ہے وہ موت کے وقت دینے میں وہ اجر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم ایسا نہ ہو کہ تمہاری حالت جانکنی میں مبتلا ہو جائے اور تمہاری جان آنے لگے اور تم کہو کہ اتنا اس کا اتنا اس کا، جبکہ اب تو یہ ہونا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ صدقہ پسند ہے جو موت آنے سے پہلے دیا جائے۔ اور اس میں استغفار کی بھی بات کی گئی ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے اور ہر غم اور پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق وہاں پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہے۔ تو اگر اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور عطا کرے گا۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کبھی بھی کم نہیں ہوتا بلکہ اور زیادہ ہوتا ہے۔ اور انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اے انسان، تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تونے کھا کر ختم کر دیا، یا دوسرا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا تیسرا صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، تو اصل کون سا باقی بچے گا؟ جو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں لگانے والے بنے انشاءاللہ، آمین۔ سورۃ تغابن، یہ بھی مدنی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور وہ ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ اس نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے۔ کہ تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ سبحان اللہ۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے، ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہو، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے۔ جب اجتماع کے دن تم سب کو اکٹھا کرے گا، وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا، یوم التغابن۔ جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخ کے لوگ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المومنون، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی رب نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم اپنے درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے، لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا، اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ جتنی بھی یہ آخری کی صورتیں مدنی صورتیں، اس میں بہت ہی بہترین ٹاپک بیان ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان ٹاپک پر ڈسکس کریں تو ہمیں بہت وقت لگ جائے۔ اگر آپ لوگ الگ سے ان ٹاپک کی کچھ امپورٹنٹ آیتیں سننا چاہ رہے ہیں تو جو جواہرت القرآن ہمارا ہوا تھا 3 سال پہلے، اس میں الگ الگ یہ ٹاپک ڈسکس کیے گئے ہیں ڈیٹیل میں، تو آپ چاہیں تو وہ ضرور سن لیں۔ سورۃ طلاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت میں یا عدت کے لیے طلاق دیا کرو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ زمانے عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کے مرتکب ہوں۔ اللہ کے مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ، اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والوں، گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ یہی وہ ولی آیت ہے کہ ہمیں یتق اللہ یجعل له مخرجا، اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان لوگوں کا جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں طلاق کی عدت 3 مہینے یا 3 حیض ہے، اور حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ طلاق کی صورت میں ہو، چاہے وہ اگر رجوع والی طلاق ہے اس صورت میں بھی، اور اگر طلاق بائنہ ہے تو اس صورت میں بھی 3 مہینے عدت ہوگی۔ ان کو زمانے عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ، اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو۔ لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا۔ بئی نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرمائے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہیں کی مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ سورہ تحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں، سورۃ تحریم میں بھی مدنی صورت ہے، اور جو پیچھے سورۃ طلاق ہے وہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس میں اصل میں طلاق کے احکامات بتائے گئے ہیں اور وہ بہت ڈیٹیل ہیں، یعنی تفصیل طلب ہیں۔ یہاں پر ہم ابھی فی الحال اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن اس میں اور مزید تفصیلات بتائی گئی ہیں جو سورۃ بقرہ میں کچھ رہ گئی تھیں۔ یہاں پر سورۃ تحریم یہ بھی مدنی صورت ہے، اور سورۃ تحریم میں دراصل یہ شروع کی جو آیت ہے اس میں وہ واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جبکہ شہد ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حلال ہے، ایک ڈرنک ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے ماشاءاللہ۔ اور جب ہم نے سورہ نحل پڑھا تھا وہاں پر اس کا ذکر آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ آپ کا معمول تھا کہ آپ عصر کے بعد ازواج مطہرہ سے تھوڑی تھوڑی دیر ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو ایسا ہوا کہ آپ زینب بنت جحش کے گھر زیادہ دیر ٹھہرنے لگے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا اور سوچا کہ اچھا اللہ کے رسول کیوں وہاں زیادہ رک رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہاں پر شہد آیا ہوا تھا، کسی کے گھر سے اللہ کے رسول کو شہد بہت مرغوب تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ ان دونوں نے مل کر کہا کہ ان کو اب یہ بات ہو سکتا ہے ناگوار لگ رہی ہو یا جو بھی، اللہ عالم۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول جب تمہارے پاس آئے اور میرے پاس آئے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ سے آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، اور یہ مغافر ایک ایسی مطلب ایسا پھول ہوتا تھا جس پر مکھی بیٹھ کر اگر شہد چوستی، اس کا رس چوستی، تو اس سے ہلکی سی جو بسان سی اسمیل آتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت نفاست پسند تھے اور آپ کو اس طرح کی اسمیل پسند نہیں تھی۔ تو دونوں نے اس طرح سے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافر کی بو آتی ہے، تو اللہ کے رسول نے اس وقت یہ کہہ دیا کہ میں اب آج سے میں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی چیز کو اپنے اوپر حلال یا حرام کر لینا پوری امت کے لیے آپ اسوہ کی حیثیت رکھتے تھے، تو اب اتنی اچھی چیز جو شہد ہے وہ آپ کے حرام کرنے کی وجہ سے ساری امت بھی اپنے لیے ناپسند قرار دے دیتی، تو لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیوں حرام کر رہے ہو وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا تھا، جو چیزیں حلال ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی، جو حرام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو اپنے خود سے حلال اور حرام نہیں کر سکتے، تو میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں، یہ کوئی اور علماء کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو خیر بہت ہی معمولی اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن کوئی علماء کو بھی اختیار نہیں کہ وہ کوئی چیز حلال اور حرام کرے۔ اور جیسے ایک چیز، اور بہت کچھ چیزوں میں ہمارے پاس ذرا سی شدت پسندی اور ریجیڈیٹی آ جاتی ہے، جیسے اگر کسی نے شادی کی دعوت پر آپ کو بلایا، وہ ایک الگ بات ہے کہ لڑکی کی شادی میں یا کھانے میں لڑکی والے پر فورس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کھانا کھلائیں، لیکن اگر کوئی دعوت دے رہا ہے تو، اور وہ گناہ کی دعوت نہیں ہے، کوئی گناہ کے کام کی دعوت نہیں ہے، اگر دعوت ہے نکاح کی دعوت ہے، تو اگر ہم اس خود سے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیں کہ نہیں یہ کھانا کھانے تو آپ جا ہی نہیں سکتے، اور جو لوگ کھانا کھانے جا رہے ہیں ان کو گناہگار سمجھے اور اپنے آپ کو نیک سمجھے۔ کیونکہ ابھی ایک حال ہی میں اورنگ آباد کا ایک واقعہ پیش آیا، ہماری ایک ہیں ساتھی بہت پرانی، وہ نکاح کی دعوت میں گئی تو لوگوں نے اتنا آبجیکشن اٹھایا کہ ہائے باجی دین کا کام کرتی ہیں، قرآن پڑھاتی ہیں اور نکاح کی دعوت میں چلی گئیں، تو کیا نکاح کی دعوت میں کھانا کھانا حرام ہے؟ تو ہم خود ساختہ طریقوں سے کوئی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان تمہیں دعوت دے تو مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں کہ وہ مسلمان کی دعوت کو قبول کرے، اس کا یعنی دعوت کو قبول کرنا یہ حق ہے، تو اگر وہ کوئی گناہ کی دعوت نہیں ہے تو آپ ضرور دعوت کو قبول کریں۔ تو ہم خود سے حلال اور حرام کا اپنے اختیار نہیں رکھتے، جب اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں دی تو ہم تو کوئی بھی اس میں حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے۔ اللہ کے رسول نے قسم کا کفارہ ادا کر دیا تھا اس قسم سے باہر نکلنے کے لیے۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ پھر جب نبی نے اس افشائے راز کی بات بتائی تو اس نے پوچھا، آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی نے کہا، مجھے تو اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ وہی نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں۔ سچی مسلمان با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار جو خوش شوہر دیدہ ہوں یہ باقیرہ۔ اب یہاں پر کون سے واقعے کا ذکر ہے اور کون سی دو بیویاں تھیں، ہم کو کوئی صحیح حدیث سے اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں پتہ چلتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا تو ہمیں بھی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ان سے کچھ غلطی ہوئی بھی تھی ازواج مطہرہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ نبی کو بھی اب اختیار نہیں دیا کہ ان کو طلاق دو۔ اس کے بعد سورہ احزاب میں وہ آیت نازل ہو گئی کہ اب جب یہ نبی کی بیویوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا گوارا کر لیا اور آخرت کو پسند کیا تو لہٰذا ان کے لیے دوہرا اجر ہے، اور اب اے نبی تم انہیں طلاق بھی نہیں دے سکتے ہو۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ درگزر کر دیا تو میں اور آپ اس پر ڈسکس کر کے کیا فائدہ ہم کو حاصل ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ایسی باتوں کو بحث کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تنخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ یہاں پر اولاد کی تربیت کی بات آئی ہے، گھر والوں کی تربیت کی بات، جس میں بیوی بھی شامل ہے اور بچے بھی شامل ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوانہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے لیے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ انہوں نے دعا کی، اذ قالت ربی ابن لی اندک بیتم فی الجنہ ونجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین، کہ انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ سبحان اللہ، دو خواتین کی مثال ہے کفر کے لیے، کہ دو صالح اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں کی زوجیت میں تھی، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی، لیکن نبی کے بیوی ہونا بھی ان کے کوئی کام نہ آ سکا۔ اور دو اس طرف دوسری مثال دی گئی ہے، ایک تو فرعون کی بیوی ہے، اور فرعون سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا آپ بھلا بتائیے؟ تو جو بیویاں کمپلین کرتی کہ ہمارے شوہر ہم کو روزہ نہیں رکھنے دیتے، ہمارے شوہر ہم کو پردہ نہیں کرنے دیتے، ہمارے شوہر ہم کو فلاں نہیں کرنے دیتے، ان کے سامنے فرعون کی مثال ہے کہ فرعون سے بڑھ کر ظالم اور جابر بھلا کون ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ ایمان لائیں، ایمان پر ڈٹی رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا جاتا ہے کہ جنت میں، یعنی مفسرین کہتے کہ جس وقت ان کو فرعون ان کو اوپر سے فرعون نیچے گرانے کا حکم دیا تھا اور ان کے اوپر پتھر گرا دیے گئے کہا جاتا ہے، تو جس وقت ان کو نیچے گرایا جا رہا تھا پہاڑ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وقت جنت میں ان کا گھر بتا دیا تھا. اور کتنی بہترین دعا ہے آپ دیکھیں کہ اپنے نزدیک ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک گھر بنا دے اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے، کتنی پیاری دعا ہے. ایک خاتون کی ہمت اور ان کے استقامت، ان کے عزم استقلال کا یہاں پر ذکر ہے، اور حضرت مریم کا یہاں پر ذکر ہے کہ بطور مثال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردوں میں کامل ترین تو بہت گزرے ہیں لیکن عورتوں میں کامل حضرت مریم اور زوجہ فرعون آسیہ، یہ ماشاء اللہ ان کی مثال دی گئی ہے اور یہ بہت ہی بہترین مثال ہے. ہمارے لیے کبھی موقع ملے تو ان لوگوں کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں، اور صحابیت کی بھی سیرت پڑھیں، امہات المومنین کی اسپیشلی سیرت پڑھیں، اللہ کے رسول کی بیٹیوں کی سیرت پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث میں خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد کو بھی بطور مثال کی پیش کیا ہے کہ یہ بھی ماشاء اللہ بطور مثال کے ہیں ہمارے لیے ان کی سیرت. اور ایک حدیث میں آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی بطور مثال پیش کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی ویسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ سرید کو تمام خانوں پر فضیلت حاصل ہے. الحمدللہ ہمارا یہ پارا کمپلیٹ ہوا، لیکن بہت سارے جو اہم ٹاپکس تھے اس پر ہم کچھ بھی ڈسکس نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں معاف کرے. اور کبھی موقع رہا ان شاء اللہ کبھی قو انفسکم و اہلکم نارا، تو یہ ایک بہت ہی بہترین اور تفصیل طلب ٹاپک ہے، کبھی اس پر بھی ان شاء اللہ ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے اور ہم کو دین کا علم سیکھنے سکھانے اور عمل کرنے والا بنائے، اور جو بات بھی ہم کہیں اللہ تعالیٰ وہ ہم عمل کرنے والے بنے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو منافقت سے بچائے اور اس قول اور فعل کے تضاد سے بچائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.